خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
مذاکرہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله،
وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله.
صلاة والسلام عليك يا نبي الله،
صلاة والسلام عليك يا نبي الله.
وعلى آلك وصحابك يا نور الله،
وعلى آلك وصحابك يا نور الله.
رسالة زيادة درود و سلام، پیج نمبر 4، فرمان مصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نمبر 11، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3-3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
آج 1442 ہجری کے محرم الحرام کی 24ویں شب ہے. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا آغاز ہو چکا ہے. اب سوالہ کیجئے، ہر سوال کا جواب ہو بھی سواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے. مجھے آئے بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت، یہ ارشاد فرما دیجئے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے جمعے عطا فرمائے؟
اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 500 یعنی 500 جمعے ادا فرمائے، کیونکہ جمعہ شریف جو تھا وہ ہجرت کے بعد فرض ہوا، تو مدینہ مدنی زندگی ہے 10 سال کی، 10 سال میں اتنے جمعے آتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ خوابوں کے ذریعے بہت ساری بشارتیں اور اچھے خواب بزرگوں سے متعلق بھی ہوتے ہیں، بعض مکہ مدینے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے متعلق بھی ہوتے ہیں اور وہ عوام میں بیان کیے جاتے ہیں، تو بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے اور طرح طرح سے کلام کرتے ہیں، بعض تو انکار کرتے ہیں، بعض مذاق اڑاتے ہیں، تو اس حوالے سے رہنمائی ارشاد فرمائیں کہ اس طرح کی جو بشارتیں خوابوں میں بیان کی جاتی ہیں تو اس کے تعلق سے ہمارا کیا ذہن اور عقیدہ ہونا چاہیے، اور دوسرا کیا اس طرح کے اچھے خواب عوام میں بیان کرنے کا بینیفٹ ہوتا ہے، اگر ہے تو وہ کیا ہے، اور کیا بیان کرنے چاہیے؟ ان 3 موضوعات پر اگر ہماری رہنمائی ہو جائے، اللہ پاک کی آپ پہ رحمت ہو اور آپ کے سب کے ہماری مغفرت ہو.
خواب تو بالکل، یعنی کہ خوابوں کا تو انکار جانور بھی شاید نہیں کرے گا، خواب تو سب بھی دیکھتے ہیں، اور اچھے خواب بھی دیکھتے ہیں، برے خواب بھی دیکھتے ہیں، اور وہ ویسے یعنی کہ ایسے خواب ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہوتا، یہ بھی دیکھتے ہیں. خوابوں کی حقیقت تو ہے اور احادیث مبارکہ میں خوابوں کا تذکرہ ہے. نبی کا خواب یہ وحی پر مشتمل ہوتا ہے اور بالکل یعنی کہ وہ پرفیکٹ ہوتا ہے، یعنی قطعی، یعنی یقینی وہ دلیل. البتہ غیر نبی کا خواب دلیل نہیں ہوتا، لیکن بہرحال اچھے اچھے خواب ہوتے ہیں تو ان کا اثر بھی ہوتا ہے واقعی، یعنی کہ پھر تعبیر پوچھنے میں بھی مسائل ہوتے ہیں. تعبیر کس سے پوچھے، کس وقت پوچھے، اور وہ تعبیر بتانے والا جو ہے نا وہ معبر ہو، یعنی کہ قرآن حدیث پر اس کی نظر ہو، عربی زبان بھی جانتا ہو، تعبیر کا فن بھی پھر اس کو معلوم ہو. ہر عالم تعبیر نہیں بتا سکتا، یہاں تو خیر ہر وہ فٹ پاتھ یا بھی تعبیر بتا رہا ہوتا ہے، اور عام طور پر مطلب یعنی کہ جو تعویذ دھاگے کر رہے ہوتے ہیں بابا جی تعبیریں وہ بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح جس کو تعبیر کا علم نہیں ہے، فن تعبیر سے جو واقف نہیں ہے اور اس نے اتنا علم حاصل نہیں کیا، تو وہ تو خواب کی تعبیر بتائے گا تو اس کے لیے شرن جائز ہی نہیں ہے نا، اور اندھیرے میں تیر مارے گا اور یہ جائز نہیں ہے. اور پیر اگر ہے تو پیر کے لیے بھی شرط نہیں ہے کہ وہ فن تعبیر سے بھی مطلب آگاہ ہو. تو وہ پیر بھی ہے اور تعبیر نہیں جانتا تو اپنی مطلب اپنا بھرم رکھنے کے لیے اس کو الٹا سیدھا وہ جواب دینا نہیں چاہیے، بلکہ معذرت کر لینی چاہیے کہ میں علم تعبیر نہیں جانتا. کوئی بات نہیں، اس سے مطلب اس کی شان میں فرق نہیں آئے گا اگر ہے تو. اور شان نہیں ہے تو تعبیر بتانے سے کوئی شان بنے گی نہیں، وہیں کا وہیں رہے گا اور گناہگار الگ ہوگا اگر اس نے غلط سلط تعبیریں اپنا بھرم رکھنے کے لیے دے دی تو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد مبشر امتیاز ہے، میں ریسکیو 112 ملتان کا حصہ ہوں. ہمارا فلڈ میں کیمپ لگا ہوا ہے ہیڈ محمد والا پہ، میں اس کا انچارج ہوں. ہم فلڈ افیکٹڈ ایریا سے لوگوں کو نکال کے یہاں لا رہے ہیں. کافی بار کالز آ چکی ہیں کہ ہمارے گھر میں اور ہماری بستی میں سانپ آ گئے ہیں، تو جب ہم وہاں جاتے ہیں تو اس سانپ کو اٹھا کے اس گھر سے یا اس بستی سے باہر لا کے پھینک دیتے ہیں. تو کیا ہم یہ صحیح کرتے ہیں؟ کیا ہمیں اس کو فوراً مار دینا چاہیے؟ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں.
یہ پچھلے ہفتے بھی سوال چلایا گیا تھا تو اس کا جواب ناکافی تھا، تو اب یہ کہ فتح رضویہ شریف کی روشنی میں میں جواب عرض کرتا ہوں اس سوال کا. سانپ کو مار دینا یہ مستحب ہے، ایک افضل کام ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سانپ کو مار دینے کا حکم فرمایا ہے. یا کہ حرم شریف میں بھی احرام کی حالت میں بھی سانپ کو مار دینے کی اجازت ہے، اور جو خوف سے سانپ کو چھوڑ دے اس کے لیے لفظ لیس منی یہ حدیث وقت میں آیا ہے، یعنی وہ شخص مجھ سے نہیں. اچھا، اب اس میں کچھ ایسی اقسام بھی ہیں سانپ کی کہ جس میں وہ کچھ قیودات ہیں. یعنی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سفید رنگ کا سانپ جو سیدھا چلتا ہے، چلنے میں یوں بل نہیں کھاتا، ورنہ سانپ یہ بل کھاتا ہے، تو سیدھا چلتا ہے، سفید رنگ کا سانپ ہے، تو اس کو نوٹس دیے بغیر، خبردار کیے بغیر، ڈرائے بغیر مارنا یہ منع ہے، ممنوع ہے. اور اسی طرح وہ صاحب جو مدینہ منورہ زیادہ اللہ و شرفہ و تعظیمن کے گھروں میں رہتے ہیں، انہیں بھی بے انذار و تحذیر، انہیں ڈرائے بغیر اور نوٹس دیے بغیر مارا نہ جائے. مگر ایک قسم کا سانپ مدینہ شریف ہوتا ہے کہ اس کی پیٹھ پر دو سفید لکیریں ہوتی ہیں، اور ابتر نامی ایک اور سانپ، کہ اس کی دم چھوٹی ہوتی ہے. اس طرح مطلب کہ ان دونوں قسم کے سانپوں، کبود رنگ کوتا دم، تو چھوٹی دم والا اور کبود رنگ کا، ان دونوں قسم کے سانپوں کا خاصہ یہ کہ جس کی آنکھ پر یہ نظر ڈال دیں یہ دونوں سانپ، وہ بندہ اندھا ہو جائے. اگر حاملہ عورت انہیں دیکھ لے اس کا حمل گر جائے. اس طرح کے سانپ اگر مدینہ منورہ کے گھروں میں بھی رہتے ہوں تو ان کا مارنا بے انذار کے جائز، یعنی کہ بغیر ان کو وہ ڈرائے ڈائریکٹ مار دینے کی اجازت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محبوب عالم التاری فیصل آباد سے، میرا پولٹری کے شعبے سے تعلق ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ بہت ہی نازک حالات کی صورت میں صبر کا دامن کیسے تھامیں، اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں، اور دعاؤں کی درخواست ہے میرے لیے، میرے والدین کے لیے.
کربلا میں جو آل رسول پر ظلم و ستم کی آندھیاں چلی تھیں اور بھائی بھتیجے بھانجے امام علی مقام کے سامنے جو شہید ہوئے، اور جو کیفیات تھی، تین دن کی بھوک پیاس، تو ایسے حالات تو اور کسی کے ساتھ ہوں یہ بعید از قیاس، میں سوچا بھی نہیں آ سکتا. تو ان حالات میں بھی امام علی مقام اور آپ کے رفقا نے اور اہل بیت اطہار نے، اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، سب نے صبر ہی تو کیا تھا. اب یہ کہ اور کون سے نامساعد حالات ہوں گے جن میں صبر کرنا ناممکن ہو جائے. تو بہرحال یہ کہ جتنا عمل دشوار ہوتا ہے اتنا نام اعمال میں وزندار ہوتا ہے. افضل الاعمال احمزوها، افضل عمل وہ ہے، یعنی اعمال میں افضل عمل، یعنی سب سے افضل عمل وہ ہے کہ جس میں زحمت، تکلیف، محنت، مشقت زیادہ ہو. تو جتنا صبر دشوار ہوگا انشاءاللہ اتنا اجر بھی زیادہ ملے گا، ثواب بھی زیادہ ملے گا. اپنے آپ کو مطلب یعنی کہ کربلا کا ایک پھیرا لگوا دے، جو بہت زیادہ مصیبت زدہ ہو تو صبر نہ ہوتا ہو. ننے علی اصغر کا جلوہ دیکھے تصور میں کہ کس طرح اپنے بابا جان امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازوؤں میں تھے اور پیاس کی شدت سے گلا سوکھا ہوا تھا، اسی سوکھے گلے پر ظالموں نے تیر چلا دیا، اور اپنے بابا جان کے ہاتھوں میں جھرجھری لے کر یہ ننا منا بچہ شہید ہو گیا. اس وقت بابا جان پر کیا گزری ہوگی ان کے، جب ان کی امی نے اپنے 6 مہینے کے اس پھول کو دیکھا ہوگا خون میں نتھرا ہوا، خود میں لتھڑا ہوا، ان پر کیا بیتی ہوگی. ان سب نے صبر ہی تو کیا، اور صبر کرنے والے کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آج کسی کے ساتھ کوئی پولیس والا ہو تو اس کے پاؤں زمین پر نہ پڑے، اور اگر ایس ایچ او ہو تھانے دار اس کے ساتھ، یا کوئی فوجی افسر ہو اس کے ساتھ، تو کتنا ہے نا وہ پھولے، مطلب ذرا سنبھل کے بات کرنا، میری ایس ایچ او سے بڑی ترکیب ہے، فلاں سے میری دوستی ہے، آنا جانا ہے، ایس ایس پی صاحب ہمارے گھر پہ آتے ہیں، سنبھل کے رہنا، ہے نا، کیسا وہ یعنی کہ وہ تڑیاں دے گا، ایک دنیاوی میں مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں. تو اب جس کے ساتھ احکم الحاکمین کی حمایت ہو, جس کے ساتھ رب کی مدد شامل حال ہو, اس صبر کرنے والے کا عالم کیا ہوگا. بہرحال یہ کہ صبر ہی کرنا ہے. چپ رے سیتا موتی ملسن, یہ صبر کرے تا ہیرے جے پاگلا وانگو رولا پاوے نا موتی نا ہیرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پچھلے چند عرصے سے کچھ اس طرح کے واقعات مل رہے ہیں کہ بچیوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ عجیب و غریب گندے گندے واقعات, اور اس کے ساتھ ساتھ کڈنیپنگ کے واقعات, اغوا کے واقعات, پھر بچیوں کو اغوا کر کے قتل کر ڈالنے جیسے واقعات. یہ واقعات کا سلسلہ جو ہے نا, یہ ہمارے یہاں مطلب کہ آئے دن کچھ نہ کچھ طرح کی اطلاعات مل رہی ہوتی ہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر جو مجھے آپ سے سوال کرنا تھا, درخواست تھی کہ یہ واقعہ جب اٹھتے ہیں تو ایک طور پر ایک کافی ہراوڑی ہو جاتی ہے, لیکن پھر معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, پھر کو واقعات ہوتے ہیں, پھر معاملہ ٹھنڈا ہے. ایک تو یہ کیا ایسی صورت ہے, ایک تو یہ واقعات ہونے کے اسباب کیا ایسے ہوتے ہیں, اور یہ جو لوگ اس طرح کے واقعات کرتے ہیں تو کیا انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں بھی مرنا ہے, اللہ کے حضور جواب دینا ہے, گھر کے گھر اجاڑ دیتے ہیں, لوگوں کی عزتیں پامال کرتے ہیں, مال لوٹ لیتے ہیں, اور مطلب یہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اسپیشلی یہ جو اس طرح کے آج کل جو ایک واقعات کافی افسوسناک سنے جا رہے ہیں, گندے گندے واقعات ہو رہے ہیں, عورتوں کی عزتیں پامال کی جا رہی ہیں, کیا فرماتے آپ؟
اللہ کریم سے عافیت کا سوال ہے. اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرۃ.
آمین آمین.
دنیا اور آخرت کی ہم عافیت کے طلبگار ہیں.
آمین.
اللہ کریم ہماری بہو بیٹیوں کی عصمت کی حفاظت کرے.
آمین.
اور جو درندہ صفت لوگ تھوڑی سی تسکین کے لیے, تھوڑا سا لطف اٹھانے کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں, پاک پروردگار انہیں سچی توبہ اس سعادت بخشے اور ان سے باز رہنے کی ان کو توفیق دے.
آمین آمین.
اب حالات واقعی ہیں تو ناگفتہ بے روز کے میرے خیال میں تو سینکڑوں واقعات ہوتے ہوں گے, لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک آدھ بات بس اٹھ جاتی ہے اور وہ ایشو بن جاتا ہے, لوگ اس پر کلام کر رہے ہوتے ہیں. میں یہ سوچتا ہوں کہ جس کے بیچاری کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی, ایک تو یہ اس کا صدمہ ایسا کہ جو مرتے دم تک جانے سے رہا, اب مزید صدمہ در صدمہ شاید اس کو یہ ہوتا ہوگا کہ اس کے اس فعل کی شہرت بہت ہوتی ہے, جس کو دیکھو اس میں تبصرہ کر رہا ہوتا ہے, اور نام لے کر کون سی تو ادھر تو اس گاؤں میں تو اس علاقے میں تو اس کے ساتھ بیچاری کے ساتھ یوں ہوا. اب اس بیچاری کو مزید بیچاری تو ہم بنا رہے ہیں اس کو ہائی لائٹ کر کے. اب ٹھیک ہے قانونی کاروائی ہو اور جو اس کی حد تک جو معلومات ہوئی وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ کہ جو میں بھی قانون دان یہ بھی سیاست دان, وہ جج بنا بیٹھا ہے, وہ پولیس کا افسر بنا بیٹھا ہے, سب اپنے اپنے طور پر مطلب دے مشورے داغ رہے ہوتے ہیں, یہ ایک بڑا مجھے یوں لگتا ہے کہ جس بیچاری کا ڈکلیئر ہوا نا, اب وہ تو اس کا خاندان ان کو تو مطلب یہ کہ بیچارے جواب دے دے کر تھک گئے ہوں گے, اور وہ جو اس کی عزت اور آبرو ایک تو اس درندے نے ضائع کی, اس کا صدمہ تو سب کو ہونا ہونا ہے. پھر یہ جو شہرت کا صدمہ جو ہے نا, یہ ان کو مطلب یہ کہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہوگا, اس لیے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اب جیسے کسی نے خودکشی کی, ہمارے یہاں اس کی بھی ٹرینڈ ہے خودکشی کی, تو اس کا نام علاقہ یہ سب ڈکلیئر ہوتا ہے, اخباروں میں بھی آتا ہے سب اس کا, اور یہ چرچا ہوتا ہے اس کا. اب یہ خودکشی کی, اس نے کیا تو گناہ, مگر اس کے لیے دعا تو ہو سکتی ہے نا دعائے مغفرت میں جس کو پتا ہے وہ, لیکن اب دوسروں کو بتانا اس کا عیب کہ اس نے فلاں نے خودکشی کی, یہ شرن ناجائز ہے. ہاں ہاں, اس کے گناہ کو ڈکلیئر کیوں کر رہے ہو یار, پردہ ڈالو. اسی کا عیب ہے تو اس کو چھپانے کا حکم ہے, نہ کہ اس کو مطلب ہے کہ وہ ڈنکے کی چوٹ اچھال لے گا. یہ اخبار والے بھی جو کر رہے ہیں, جو میڈیا کر رہا ہے, یہ ایسے کام یہ غلط کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مجھ سے نعرہ دوں گے تو دو آدھی روٹی کم کھانا. آپ کسی خوف خدا والے عالم دین سے بات کریں گے نا, ہوگا علم دین کا عالم دین, انشاءاللہ وہ میری تائید کرے گا. یہ بات تو صحیح ہے کہ اگر کسی نے بالفرض خودکشی کی, آپ بتائیے کہ خاندان جو ہوگا کیا وہ خوشی سے جھوم رہا ہوگا کہ میرے بیٹے نے خودکشی کی, یا میرے بھائی نے خودکشی کی, یا میری بیوی نے خودکشی کی؟ ان کی تو حالتیں خراب ہوں گی. پھر یہ جب نام دے لے کر یہ چرچے ہوتے ہوں گے, ان پر گزرتی کیا ہوگی, اور ایک ایک بندہ آ کر پوچھتا ہوگا کیا ہو گیا تھا, کیوں کیا اس نے, وغیرہ وغیرہ. پھر اس کا مردہ جو چلا گیا دنیا سے, مردے کی قیمت, فوت شدہ کی میت کی قیمت جو ہے نا, یہ زندہ کی قیمت سے زیادہ سخت ہے. یہ جو مسائل ہیں وہ عرض کر رہا ہوں, تو اس لیے ایسے معاملات میں بڑا محتاط رہنا پڑتا ہے. تو یہ جو واقعہ ہوا, واقعہ یہ قابل مذمت ہے, جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے, لیکن نام تھام کے ساتھ اس کو اچھالنا اس واقعے کو, لوگ مطلب ٹرینڈ بن گیا ہے. بعض لوگ بالکل لینے کے لطف اٹھا رہے ہوتے ہیں, اس کا تفریح ان بس یہ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کریم اپنا خوف ادا کرے, اور جو ایسا کر رہے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. قانون کو چاہیے کہ وہ جو بھی ایسا کر رہے ہیں, چاہے وہ کیس سوشل میڈیا پر اچھلے یا میڈیا اس کو اچھالے, چاہے کوئی بھی کچھ نہ کرے, جب یہ کیس قانون کے پاس آ گیا, قانون کی ذمہ داری ہے کہ قرار واقعی کی اس کو سزا دے, اور ایسی سزا دے کہ آئندہ کوئی ایسا کام کرنے کی جرت نہ کرے. جو بھی کرنا ہے وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کرنا ہے, سزا بھی شریعت نے مقرر کی ہے ایسوں کی, اور اس کے مطابق اگر واقعی سزائیں نافذ ہو جائیں تو ہمارا معاشرہ جو ہے نا مدنی معاشرہ بن جائے. لیکن ایسا ہے کب, اللہ کرے ایسا ہو جائے. تو بہرحال جو بھی گناہ کرتے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ اگر قانون آپ کو نہیں پکڑتا, آپ قانون سے چھپ بھی جاتے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں, یا تھوڑا شور ہوتا ہے تو سریوں کے پیچھے موج کر لیتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ پچھلا دروازہ کھل جاتا ہے اور آپ واپس آ جاتے ہیں نعوذ باللہ. تو پھر بھی آخرت کی پکڑ, اس سے تو بچ کر کہاں جائیں گے, وہاں تو رشوت نہیں چلے گی, وہاں آپ کی چالاکیاں نہیں چلیں گی, وہاں آپ کا روب اور اسلحہ نہیں چلے گا. تو سب کو رب سے ڈر کر سچی توبہ کرنی چاہیے, گناہوں سے بچنا چاہیے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بدکاری کرنے والا جس وقت بدکاری کرتا ہے مومن نہیں رہتا, اور چور جس وقت چوری کرتا ہے مومن نہیں رہتا, اور شرابی جس وقت شراب پیتا ہے مومن نہیں رہتا. مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں, ان تمام مقامات میں یا تو کمال ایمان مراد ہے یا نور ایمان, یعنی ان گناہوں کے وقت مجرم سے نور ایمان نکل جاتا ہے, ورنہ یہ گناہ کفر نہیں نہ انکار, ان کا مرتکب مرتد. اگر اسی حالت میں مارا جائے تو وہ کافر نہ مرے. یہ ایک حدیث باقی شرح میں نے بیان کی, لیکن ہے کتنا خطرناک معاملہ. اچھا, مزید بخاری شریف ایک حدیث پاک, طویل حدیث ہے, اس میں سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, رات میں نے دیکھا کہ دو شخص میرے پاس آئے اور مجھے زمین مقدس کی طرف لے گئے. اس حدیث میں چند مشاہدات نے دیکھی ہوئی باتوں کو بیان فرمایا, تو ان میں ایک بات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو دیکھی وہ یہ ہے, چنانچہ فرماتے ہیں, ہم ایک سوراخ کے پاس پہنچے جو تندور کی طرح اوپر تنگ ہے اور نیچے کشادہ. تندور کا منہ چھوٹا ہوتا ہے, اندر سے یہ بڑا ہوتا ہے, تو تندور کی طرح کیا دیکھا, اس میں آگ جل رہی ہے اور اس آگ میں کچھ مرد اور عورتیں برانا ہیں، یعنی کپڑے نہیں ہیں ان کے پاس بدن پر. جب آگ کا شعلہ بلند ہوتا ہے تو وہ لوگ اوپر آ جاتے ہیں، اور جب شعلے کم ہو جاتے ہیں تو شعلے کے ساتھ وہ بھی اندر چلے جاتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے متعلق میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ زانی مرد اور عورت ہیں. آپ کو بتایا گیا کہ یہ بدکاری کرنے والے مرد اور بدکاری کرنے والی عورتیں ہیں. تو جو بخوشی بدکاری کروائے وہ بھی گناہگار ہے. ہاں، جس پر ظلم کیا گیا اور جبرن اس کے ساتھ گناہ کیا گیا تو ظاہر ہے اس کے لیے یہ عذاب نہیں ہے، وہ تو مظلوم ہے، اس کے لیے تو آخرت میں اجر ہے، ثواب ہے اس کے لیے، اس پر ظلم ہوا، اس کے گناہوں کا کفارہ ہے اس کے لیے، اس کے تو درجے بلند ہوں گے جس نے مطلب جو مظلومہ ہے. بہرحال یہ کہ ہمیں اس کے حق میں دعا کرنی چاہیے اور سب کو خوف اللہ پاک کا پیدا کرنا چاہیے. یہ کام بڑا گھنونا ہے، اس میں بڑے مطلب یعنی کہ اس کے نتائج بیان آ گئے. حضرت خلیل العلماء مفتی محمد خلیل خان برکاتی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب چادر اور چار دیواری میں فرماتے ہیں، الغرض زنا یعنی بدکاری، وہ فعل شنیع یعنی وہ گدونا اور گندا کام ہے کہ اس کی شامت سے اور اس کی پاداش میں، اس کے سبب جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ نے نمبر وار بیان فرمائی. نمبر ایک، بلاؤں کا نزول ہوتا ہے، بلائیں نازل ہوتی ہیں. نمبر دو، دشمن غلبہ پاتا ہے، دشمن اس پر حاوی ہو جاتا ہے. نمبر تین، رزق میں تنگی آتی ہے. نمبر چار، عزت و حیبت کا ضیاع ہوتا ہے، عزت و حیبت اس کی جاتی رہتی ہے. نمبر پانچ، عمر سے برکت چلی جاتی ہے. نمبر چھ، ملک و دولت میں بربادی آتی ہے. نمبر سات، نت نئی بیماریاں فروغ پاتی ہیں. نمبر آٹھ، دعائیں قبولیت سے محروم رہتی ہیں. نمبر نو، عذاب خداوندی کسی نہ کسی شکل میں تباہی پھیلاتا ہے. نمبر دس، روح کی نورانیت پر نفس کی ظلمت و تاریکی غلبہ پا لیتی ہے. روح کی نورانیت جو ہے اس پر نفس کا اندھیرا چھا جاتا ہے، اور بغیر توبہ مر جائے تو عذاب آخرت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے وغیرہ. تو یہ بدکاری جو ہے یہ بڑی خطرناک مطلب عمل ہے. تھوڑی سی مطلب اس میں اگر لذت آ بھی گئی تو کچھ نہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ گھڑی بھر کی شہوت کی پیروی طویل غم کا باعث ہے. لمحے بھر کا جو لطف ہے یہ بہت طویل اور لمبے غم کا سبب ہے. دنیا میں بھی غم، پکڑے گئے تو جو حشر ہوتا ہے تھانوں میں، جیلوں میں، اور جو بھی ہوتا ہے، بس اللہ تعالی اسے محفوظ رکھے اور ایسے ہم ایسے جرم ہی نہ کرے کہ ایسا ہو ہمارے ساتھ. اور پھر قبر کا معاملہ، ایمان کے خطرے کہ گناہ یہ کفر کا قاصد ہے، گناہ یعنی کہ اس سے ایمان بھی برباد ہونے کا خطرہ رہتا ہے. پھر یہ کہ قیامت کی سختیاں، قیامت کا 50,000 سال کا دن، پھر قبر کا عذاب اپنی جگہ پر، قبر کے مسائل اپنی جگہ پر، نزا کی سختیاں اپنی جگہ پر، پھر یہ کہ جہنم کا عذاب اگر ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. یہ تھوڑی سی لذت آپ دیکھیں کہ اس کے نتائج کتنے بھیانک ہیں. اللہ کریم ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اور اس طرح کے گناہوں کے خلاف ہم سب کو مل کر ڈٹ کر کام کرنے کی سعادت بخشے. الحمدللہ دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے، ایسے طرح طرح کے گناہگار اور مجرم الحمدللہ آج آپ کو مبلغ کے بھیس میں ملیں گے، گناہوں سے انہوں نے توبہ کی. مبلغ بن گئے، دوسروں کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، دوسروں کو گناہ سے بچا رہے ہیں، تو سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جانا چاہیے. تو انشاءاللہ عزوجل نمازی بھی بنیں گے، سنتوں کے پابند بنیں گے، گناہوں سے نفرت ہوگی، نیکیوں کی طرف رغبت ہوگی، اور متقی پرہیزگار اور عاشق رسول، عاشق صحابہ و اہل بیت، عاشق اولیاء کرام بن کر ابھریں گے انشاءاللہ عزوجل. اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچائے اور نیک بنائے.
آمین آمین.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی
صلی اللہ تعالی.
فیس بک پر جو سوالات آ رہے ہیں ان میں ایک سوال یہ آیا ہے کہ حجر اسود پہلے سفید تھا، انسان کے گناہوں سے سیاہ یعنی کالا ہوا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟
جی ہاں ایسا ہی ہے، پہلے وہ حجر ابیض تھا، حجر اسود اب بنا ہے، بعد میں بنا گناہوں سے کالا، ابیض نہ سفید.
دوسرا سوال یہ کہ کیا کھانا کھانے کے بعد 40 قدم چلنا کسی حدیث سے ثابت ہے؟
فیضان سنت جلد اول نیچے سے پیج نمبر 323 پر ہے، شام کو کھانے کے بعد کم از کم 150 قدم چلیے، 150 اسٹیپ چلنا ہے، 150 قدم، 150 قدم. شام کے کھانے کے بعد کھیلنا یہ بہتر ہے، اور یہ 150 قدم چلنے کا کال اطباءً طبیبوں کا ہے، جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ان لوگوں کا کال ہے، نہیں حدیث پاک سے نہیں ہے. عرب کے حکیم و طبیب حارث بن قلادہ نے کہا، جب تم میں سے کوئی ناشتہ کرے تو اس کے بعد تھوڑی دیر سو جائے، اور جو رات کا کھانا کھائے یعنی ڈنر، تو وہ سونے سے قبل، سونے سے پہلے 40 قدم چل لے. کہا گیا ہے کہ دن کا بہترین کھانا صبح کے وقت کا ہے، اور رات کا بہترین کھانا وہ ہے جو رات کی تاریکی پھیل جانے سے پہلے ہو. اب یہاں تو ہمارے یہاں تو بڑے شہروں میں خاص کر کراچی کا ماحول، ایک طبقہ ہے جو رات کو شاید 11-12 بجے کھانا کھاتا ہوگا، تاریکی تو اندھیرا تو پھیل گیا نا، اندھیرا پھیلنے سے پہلے کھانا، جیسے طلبا جو ہے نا دینی مدارس میں، جامعات المدینہ میں میں نے معمول لکھا ہے کہ مغرب کے بعد کھاتے ہیں، تو مغرب کے بعد کھانے کا بہترین وقت معلوم ہو رہا ہے کہ وہ پورا اندھیرا پھیلتا نہیں ہے. تو عام طور پہ جو کام دھندے والے لوگ ہوتے ہیں وہ رات کو 11-12 بجے کھائیں گے، پھر وہ اوندے پڑ جائیں گے بستر میں، پھر بولتے یار وہ دائمی قبض لگی ہوئی ہے، تو کبھی یہ ہو جاتا ہے، کبھی پیٹ جاری ہو جاتا ہے، اور یہ سوتا ہے تو فلا ہوتا ہے، پھر یہ صرف وہ چورن پروڈکشن اور یہ سب بھی تو ہے نا یار، بکنا ہے نا ان کو بھی، ڈاکٹر کو بھی روزی کی برکت کی دعا کا پھل ملنا ہے نا، تو یہ بھی یوں ہوتا ہے، پیٹ پھول جاتا ہے کھانے کے فوراً بعد سوتے ہیں تو پیٹ بھی پھولے گا، پیٹ نکلے گا، تو پھر بولیں گے یہ تو بیٹھے بیٹھے نکلا ہے، دوبارہ کھانا کھا کے فوراً بیٹھ جائیں گے، تب بھی ہو سکتا ہے نکلے، مومنٹ ہی نہیں ہے کچھ. تو یہ کہ پیٹ عام طور پہ زیادہ کھانے سے نکلتا ہے، ڈٹ کے کھایا جو آیا، دھکیلا انڈیلا اور چلے بس، گاڑی چلتی رہی اپنی، تو اس طرح پیٹ تو نکل آتا ہے، بندہ بدنما ہو جاتا ہے، کیا شرماتا بھی ہے لوگوں کے سامنے، بات اس کو مزہ بھی نہیں آتا یار، یہ مصیبت کاٹا تو پھر بھی بے تکا کھانے پینے اور بے احتیاطیوں سے اس نے باز آنا نہیں ہے، سفید تو نکلے گا. اللہ خیر کرے، اللہ عافیت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال یہ آیا ہے کہ تسبیحات کی جو گنتی ہے یہ کس ہاتھ سے اور کس انگلی سے شروع کرنی چاہیے؟
یہ تو جو بھی صاحب اکرام کام ہو نا، عزت والا کام، اچھا کام، وہ تو سیدھے ہاتھ سیدھی طرف سے کرنا سنت ہے، مطلق کا نہیں سنت ہے، سیدھے طرف سے کام. تو یہ تسبیحات بھی سیدھے ہاتھ سے شروع کرنا، اب اس کی کوئی روایت مجھے یاد نہیں ہے کہ سیدھے ہاتھ سے شروع فرماتے تھے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، البتہ یہ کہ سیدھے ہاتھ سے، یا مفتی صاحب کچھ فرمائیں اس پر، سیدھے ہاتھ کی روایت ہے.
اور روایت تو نہیں پڑھی لیکن یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا بہتر وجہ ہے کہ اکرام والا کام ہے تو سیدھے ہاتھ سے ہی کرنا چاہیے.
یہ پوروے جو ہیں یہ قیامت کے دن گواہی دیں گے انگلیوں پہ جو پڑھتے ہیں نا. تسبیح جو ہے دانے والی وہ بھی پڑھنا جائز ہے, اس میں بھی کوئی حرج نہیں.
آپ نے ابھی فرمایا کہ جو انگلیوں کے پورے ہیں یہ قیامت کے دن گواہی دیں گے, تو اگر کوئی شخص پورے کے بجائے تسبیح پر پڑھتا ہے تو یہ تسبیح کے جو دانے ہیں کیا یہ دانے بھی قیامت کے دن گواہی دیں گے؟
امید تو ہے یہ بھی گواہی دیں گے, لیکن پوروں کا میں نے پڑھا ہے لیکن سمجھ میں یہ آتا ہے کہ درو دیوار ہر چیزیں اچھائی برائی کی گواہی تو دیں گے.
سوال چلا
اب اس میں یہ کہ جو تسبیح ہاتھ میں رکھتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے مائنس گواہی ہو جائے, کسی کسی کے لیے دنیا کو دکھانے کے لیے اگر سب کے سامنے وہ پڑھ رہا ہے اب بھی ہو سکتا ہے وہ گواہی دے کہ ریاکار تھا. میں نے ویسے تنبیہ کے لیے عرض کیا ہے, اس نے جو بھی کام کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے, دکھاوے کے لیے نہیں کرنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد. محمد فیضان رضا تاری مرکزی جامعت المدینہ فیضان مدینہ کراچی کا طالب علم ہوں. محترم پیر و مرشد کی اس بارگاہ میں عرض ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے وقت میں بے برکتی آ گئی ہے, اس کے اسباب بیان فرما دیجئے اور وقت میں برکت کا کوئی وظیفہ یا کوئی طریقہ ہو وہ بھی بیان فرما دیجئے, اور میرے لیے یہ دعا فرما دیجئے کہ اللہ میری زندگی موت اور آخرت کے وقت میں خوب خوب برکتیں عطا فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
ہمارے یہاں جدول ٹائم ٹیبل بنانے کا سلسلہ نہیں ہوتا, اس لیے بعض اوقات دیکھ ہم کو لگتا ہے کہ وقت میں بے برکت ہی ہو گئی ہے, ورنہ اگر ٹائم ٹو ٹائم ہر کام کیا جائے نا تو پھر یوں لگے گا کہ نہیں نہیں کافی ہے کہ وہ برکت ہے. جیسے کہ کھانا کھائیں گے ہم ایک گھنٹے تک بیٹھے رہتے ہیں, ہم انہیں طے کر لیں کتنی دیر میں کھانا کھاتے ہیں مثال کے طور پہ, تو پتا چلا بھیا تو 15 منٹ میں فارغ تو ہو سکتے ہیں. 15 منٹ میں یہ ٹائم ٹیبل کے 15 منٹ میں نے اٹھ جانا ہے, مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے, تو یہ 1.5 گھنٹے کی آپ کو بچت ہوگی نا, تو برکت ہی برکت ہے. چائے تو میرے کو 4 منٹ میں پینی ہے, ہم آدھے گھنٹے تک چائے کا پیالہ پکڑ کے بیٹھے رہیں گے گپے مارتے رہیں گے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ میں گھڑی دیکھ کر میں اتنے منٹ میں چائے پیوں گا بس, تو 4 منٹ میں پیوں گا تو یہ 26 منٹ کی بچت ہو گئی نا, یا آدھا گھنٹہ صرف ہوتا تھا. تو اس طرح کوشش اگر کرے تو بندہ اپنا وقت بجا سکتا ہے, یہی وظیفے ہیں مین سمجھے. اب بولو کہ سر دیوار پہ مارتا رہوں, کوئی ورد بتا دو وظیفہ بتا دو کہ میرا سر پھٹے بھی نہیں اور مجھے چوٹ بھی نہ لگے, اب ایسا وظیفہ تو کہاں سے لایا جائے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ جو آپ نے ابھی ماشاءاللہ اوقات کار کے تعلق سے ٹائمنگ کے تعلق سے, یہ تو پورا ایک سبجیکٹ ہے. آپ نے تو کہتے ہیں کہ تو سمندر کو کوزے میں بھر دیا, ٹائم مینجمنٹ پر تو کتابوں کی کتابیں لوگ لکھ دیتے ہیں مگر وہ بس وہ لکھا 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 ہی ہے. یہ جو آپ نے جیسے بیان کیا نا, اگر اسی میں اس بات کو بھی غور کر لیا جائے نا کہ ٹائمنگ جیسے باہر نکلنے کے ٹائم میں ہر کوئی گھر میں تو رہتا نہیں ہے, تو بہت سارا ٹائم جو ہے نا آج کل دنیا بھر میں, چونکہ ہم کراچی یا پاکستان کی بات نہیں, کراچی میں بھی وہ ٹریفک ہوتا ہے, تو لوگوں کے دو دو ڈھائی ڈھائی گھنٹے, جی ہاں ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو ڈھائی ڈھائی گھنٹے یہ گاڑیوں میں رش میں گزرتے ہیں. اچھا پتا ہے کہ ڈیڑھ یا دو گھنٹے کے بعد ٹریفک پریشر جو ہے نا وہ کم ہو جائے گا, تو بعض لوگوں کا یہ آپ کو معمول ملے گا جو بہت زیادہ مطلب اس طرح کے ٹائم کے تعلق سے کانشیس ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ اپنے وقت کو بچاتے ہیں, وہ روڈ پر سڑک پر جام ٹریفک میں اپنے وقت کو ضائع کرنے کے بجائے اس وقت کوئی اور کام کر لیں گے اور پھر وہ جب ٹریفک کا لوڈ کم ہو جاتا ہے پھر وہ گاڑی لے کر ٹریفک روڈ پر آتے ہیں تو ان کا آدھا ایک گھنٹہ پہنچتے آدھے پونے گھنٹے کے فرق سے ہی ہے گھر پر, لیکن ان کا بہت سارا وقت جو ہے نا وہ رش میں پھنسنے کے بجائے وہ کسی اور کام میں, مثال کے طور پر اس ٹائم پر کوئی کورس کی آپ نے کلاس لے لی یا اس طرح کا کوئی اور ایسا آپ کام کر لیں جس سے آپ کو دنیا آخرت کا فائدہ نظر آئے. تو یہ جو ٹریفک کے ٹائمنگ ہوتے ہیں یہ تقریباً علاقوں کے یا شہروں کے جو نا یہ مشہور ہوتے ہیں کہ گھر سے نکلنے کے جو ٹریفک آفس یا اسکول کا جو ٹائم ہوتا ہے اس پر ٹریفک ہوتی ہے اور جو واپسی کا جو ٹائم ہوتا ہے آفس وغیرہ جو بند ہوتے ہیں یہ ایک رش کا ٹائم ہوتا ہے. دو یا تین ٹائم ہوتے ہیں رش کے, اس میں کوئی اور کام لے لیا جائے جو دنیا اور آخرت کا بھلا کرے. میں جیسے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کریم درست کرنے کے تعلق سے آپ آن لائن لے لیں گے, اگر اس ٹائم پر ٹریفک ہوتی ہے تو میں آن لائن کورس کر لوں گا, میں درس نظامی کر لوں گا, میں شریعت کورس کر لوں گا, کفن دفن کا کے جو مسائل ہیں وہ میں تھوڑا سیکھ لوں گا. تو انشاءاللہ اس طرح بھی آدمی اپنے وقت کے اندر اچھے کام کر کے اس کو فروٹ فل, جس کو ایک ورڈ کہتے ہیں نا فروٹ فل, بنا سکتا ہے, اس کا ثمر حاصل کر سکتا ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا ایک فرمان ہے, میں نے رمضان میں دکان سے میں نے 65 روپیہ میں نے ادھار کھایا تھا, ادھار باقی پر وہ دکاندار والا چلا گیا تھا, میں پیسہ دینے گیا دکان بند ہے, وہ مالک دکان چھوڑ کے چلا گیا, تو مجھے پیسہ دینا ہے تو یہ پیسہ کیسے دیں اس کو, تھوڑا سا مجھے بتائیے.
اچھا, یعنی کہ آپ نے ادھار مال لیا اب وہ دکان والا غائب ہے, تو کیا کرے دکان والے کا, ارے کسی کو پوچھ گچھ کریں گے کہاں رہتا ہے, اب وہی تو جانتا ہوگا نا کہاں رہتا ہے دکاندار, اگر یہ دکان ہے تو دکان کا تو پتا چل جاتا ہے اڑوس پڑوس کی دکانوں سے, تو اس طرح اس کے گھر پہنچے اور اس کو پیسے دیں. اگر بالفرض وہ دنیا سے ہی چلا گیا ہے تو اس کے جو وارث ہیں ان کو دینا ہوگا, وارث بھی نہیں ہے اور کوئی عطا پتا نہیں ہے, کچھ بھی پتا نہیں کہ کہاں گیا, حالانکہ یہ بہت مشکل ہے, تو انتظار کرے جب کبھی مل جائے, ورنہ لاسٹ مومنٹ پر پھر وہ رقم جو ہے وہ اس کی نیت سے رائے خدا میں دے دے, اور جب اگر وہ مالک مل جاتا ہے تو اس کو ادا تو کرنا ہوگا.
جی, اس کو ادا کرنا ہوگا.
اگر وہ باقی رکھے کہ ٹھیک ہے آپ نے دے دیا رائے خدا میں اوکے کر دے تو پھر تو چلو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, معاف کر دے لو, ورنہ ہو گیا میں تو لوں گا تو اب دینا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے آنے والے سوالات میں سے یہ بھی ہے کہ الٹی ٹوپی کے اوپر امامہ باندھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں.
اعلیٰ حضرت نے کو یہی فرمایا کہ ایسا لباس کے جو محتاج نہ ہو, عادت پہنا نہ جاتا ہو, یعنی جس کو پہن کے آدمی کسی بڑے کے سامنے نہ جا سکے, تو اس کو مکروہ تنزیہ فرمایا, اسی میں الٹے لباس کو حضرت نے لیا ہے. تو یہ جو الٹی ٹوپی کے اوپر امامہ باندھنا ہے تو یہ ایک اللہ عالم اس کی باندھنے والی کی نیت کیا ہے, ورنہ بہرحال یہ ایسا ہے کہ آپ اگر امامہ پر باندھ لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ ٹوپی تو اس کی نظر آ نہیں رہی, اب وہ کہیں پر بھی امامہ پہن کے جا سکتا ہے, اس کی نماز میں تو بظاہر کسی طرح کی کوئی کراہت نہیں حاجت نہیں ہوگی, لیکن یہ باندھنا ایک فضول سا کام سمجھ جاتا ہے کہ وہ باندھ کیوں رہا ہے الٹی ٹوپی کے
اوپر. بعضوں کا ٹوپیاں ایسی ہوتی ہے کہ الٹی ہو کہ سیدھی ہو, وہ دونوں طرف سیدھی ہوتی ہے, جیسے تیبند کی بھی اس طرح سلائی کرتے ہیں کہ دونوں طرف سے ایک جیسی ہوتی ہے, اور بعض لباس میں سے آتے ہوں گے بنیان وغیرہ ہو سکتا ہے کہ دونوں طرف سے وہ سیدھے ہوں, پھر تو کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہوا, سیدھا ہی
سیدھا.
ایس ایم ایس کے ذریعے ایک اور سوال ہے, دجال کے ظہور کے وقت جب دجال آئے گا تو اس وقت جس کو سورہ کہف کی آخری آیت
یاد ہوگی وہی بچ سکے گا. اس میں کہاں تک حقیقت ہے؟
مدنی پنچسورا پیج نمبر 38. حضرت سیدنا ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کرے گا دجال سے محفوظ رہے گا، اور ایک روایت میں جو سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کرے گا دجال سے محفوظ رہے گا.
اگر کوئی سلام کا جواب نہ دے تو کیا کریں؟
امر بالمعروف کرے، اس کو سمجھائے، سلام کے فضائل بتائے، جواب دینے کا طریقہ سمجھائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگلا وہ ایسے کام میں ہوتا ہے کہ وہ جواب دے نہیں پاتا، جیسے کہ وہ داڑھی لفتا ہے، ایک چٹکلا ہوا تھا مجھے کسی نے بتایا تھا، تو اسی نے آ کر سلام کیا مفتی صاحب کو، تو مفتی صاحب وہ آیا تھا وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آنے والا، مفتی صاحب نے آواز سے جواب نہیں دیا ہوگا، یہ توجہ نہیں ہوگی، تو اس نے مفتی صاحب کا بے تکلف ہوگا، اس نے کہا مفتی صاحب توبہ کریں، تو کیا ہو گیا؟ آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. مفتی صاحب نے غالب نسخہ کہا تم توبہ کرو، کہ سائل کا جواب دینا واجب نہیں ہے، جو سوال کرنے آئے اس کا جواب دینا واجب نہیں ہے، تو جب مجھ پر جواب واجب نہیں تھا تو گناہ نہیں ہوا، تو پھر اب توبہ، کام نے مجھ پر حکم لگایا اور مجھ پر گناہ کا حکم دیا.
مجھے یہ واقعہ یوں یاد آ رہا ہے کہ مفتی صاحب کھانا کھا رہے تھے، اور جب وہ جس نے آ کر سلام کیا تو وہ مفتی صاحب نے جواب نہیں دیا، اس پر اس نے یہ کہا، تو پھر مفتی صاحب نے کہا تھا کہ کھانا کھاتے ہوئے جواب دینا واجب نہیں ہے، جو مجھے یاد پڑ رہا ہے.
اچھا یہ،
ہاں
یہ واقعہ ہوا تھا
جی، ہاں میرے سامنے مفتی صاحب نے آپ کو سنا ہے.
اچھا اچھا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ سوال کر رہے ہیں ایس ایم ایس کے ذریعے کہ میرے ماموں سید مشتاق اتاری کو فالج ہو گیا ہے، ان کے لیے دعا کی التجا ہے، اس بیماری سے کیسے بچا جائے، کوئی حل بتائیں.
اللہ پاک تعالی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کے ماموں جان کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. اسی مریض کو اسی طرح کے مریض کو دیکھ کر، جیسے کسی کو فالج ہو گیا تو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی جائے، الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، تو انشاءاللہ وہ بیماری کبھی بھی نہیں ہوگی. نہ صرف 3 بیماریوں میں یہ دعا نہ پڑھی جائے، جیسے نزلے والے کو دیکھ کر نزلہ زکام، کیونکہ یہ بہت ساری بیماریوں کو نکالتا ہے، تو نزلے زکام والے کو دیکھ کر نہ پڑھے، اور جس کو آشوب چشم ہوا، آنکھیں لال ہو جاتی ہیں پانی نکلتا ہے، یہ آشوب چشم ایک بیماری ہے، تو اس کو دیکھ کر بھی نہ پڑے کہ آشوب چشم سے اندھا پا جو ہے نا، اندھا ہو جانے کا مرض جو ہے نا وہ دور ہوتا ہے، یہ بھی مبارک بیماری ہے. تیسرا یہ کہ وہ خارش والے کو دیکھ کر بھی دعا نہ پڑی جائے کہ یہ جو خارش ہے اس سے وہ سفید داغ جو ہوتا ہے کوڑ سے حفاظت ہوتی ہے. ان 3 بیماریوں کے علاوہ دوسرے مریضوں کو دیکھ کر پڑھے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تو کافر کے مردے کو دیکھ کر بھی یہ دعا پڑھتا ہوں کہ یہ جس مرض میں مرا اس سے بڑھ کر کون سا مرض ہوگا، کفر سے بڑھ کر، اللہ اس سے ہم کو محفوظ رکھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں یہ پڑھتا تھا دیکھ کر، میں پڑھتا ہوں یہ فرمایا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور طبی طور پر اس کی حفاظت یہ اپنی جگہ پر، اس کے یہ زیادہ تر اس طرح کے امراض جو ہے نا زیادہ کھانے سے ہوتے ہیں، بد پرہیزیوں سے، اور ورزشیں نہیں کرتے پیدل نہیں چلتے، یہ کیا نسیں وغیرہ یہ سن ہوتی چلی جاتی ہیں آہستہ آہستہ، مطلب فالج عام طور پہ تھوڑی بڑی عمر کے بعد ہوتا ہے، تو مومنٹ نہیں ہوتی تو یہ خطرات بڑھ جاتے ہیں، اگر مومنٹ کرتا رہے نا ہاتھ پہ ہلا آتا رہے مطلب، اور کسی ماہر سے مشورہ کر کے اپنی ایج کے حساب سے کوئی ہلکی پھلکی ورزش ایکسرسائز کرتا رہے نا تب بھی یعنی کہ فوائد ہوتے ہیں، کیونکہ خاص کر بڑھاپے میں یہ نسیں جو ہے نا یہ سخت ہو جاتی ہیں اور تنگ ہو جاتی ہیں، خون کا بہاؤ جو ہے نا اس میں بھی مطلب ہے نا کہ رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں، چربیاں اور یہ چکنا آٹے اور کھائے گا، جیسے آج کل تلی ہوئی چیزیں کھائی جاتی ہیں، بوڑھے بھی بےچارے کھا رہے ہوتے ہیں جی جی بھر کے کھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ پھر کیا بلاکیج رگوں میں پیدا ہوتا ہے، خون کی رگوں میں اس طرح کے امراض آ جاتے ہیں، فالج ہے تکلیف دہ مرض ہے، مسی مرض ہے، اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور بھی بہت ساری وجوہات ہوتی ہوں گی اس کی، کوئی ڈاکٹر ہی مطلب اس پر زیادہ تبصرہ کر سکتا ہے، یہ 28 بیمار عابد پیج نمبر 28 پر اس کا علاج لکھا ہے، فالج و لقوا، فالج میں عام طور پہ آدھا بدن مفلوج ہوتا ہے، ہاف باڈی، زیادہ تر یہ الٹے ہاتھ کی طرف آتا ہے فالج، تو یہ آدھا بدن ہوا تو اس کو فالج بولتے ہیں، اور آدھا چہرہ بازو بازو جاتا ہے چہرے پر، تو یہ اس کو لقوا بولتے ہیں، تو فالج اور لقوا کے دو روحانی علاج، بیمار عابد پیج نمبر 28، لا الہ الا اللہ 11 بار 11 ٹائم، لا الہ الا اللہ 11 بار، نئی رکابی ایسی پلیٹ جو استعمال نہیں ہوئی، ڈسپوزل پلیٹیں بھی تو آتی ہیں نا تو وہ سستی ہوتی ہیں، تو اس میں نئی رکابی نئی پلیٹ پر لکھ کر پینے سے انشاءاللہ نجات ملے گی اس بیماری سے، میں لکھا لقبے سے نجات ملے، دوسرا علاج یہ لکھا یا اللہ 100 بار سوتے وقت پڑھنے سے انشاءاللہ شیاطین یعنی شیطانوں کی شرارت نیز فالج و لقوے کی آفت سے حفاظت ہوگی، ان روزانہ اگر 100 مرتبہ ہی پڑھتے رہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ 100 ٹائم انشاءاللہ شیطان کی شرارت سے بھی شیطانوں کی شرارتوں سے بھی بچیں گے اور یہ فالج اور لقوے سے بھی انشاءاللہ حفاظت ہوگی، صلو علی الحبیب صلی اللہ
تعالی علیہ وسلم،
محمد شہزاد ہیں فیس بک پر سوال کیا ہے انہوں نے، کہتے قبر پر اذان کس وقت دیں، لوگ کہتے ہیں جب سب چلے جائیں اس وقت دینی چاہیے، آپ کیا فرماتے ہیں؟
اس کا کوئی سرات پڑھی نہیں ہے میں نے، تدفین کے بعد دفن ہونے کے بعد اذان دی جائے قبر پر، اور کچھ اس میں لوگ چلے جائیں تب دے اور یہ پڑھنا یاد نہیں ہے مجھے،
مدنی جن کے ناظرین آئیے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں حسن رضا کا سوال اور امیر علیہ سنت کا جواب،
نبینا والے صلوات و سلام نے سب سے پہلے طوطا سوار کیا، طوطے کو کشتی میں داخل کیا، صلو علی الغریب، پرندوں میں سب سے پہلے طوطا سوار کیا حضرت نوح علی نبینا والے صلوات و سلام نے کشتی میں،
بچوں کے اغوا برائے تاوان یا شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کی وارداتوں میں ان دنوں کافی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ 7 سالوں کے دوران صرف پاکستان میں 10,000 سے زائد بچے اغوا ہوئے۔ اگر اس معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنے بچوں کو تربیت نہ دی تو ہمارے یہ پھول جیسے بچے اسی طرح ظلم و زیادتی کا شکار بنتے رہیں گے۔ ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ ہم اپنے پھول جیسے بچوں کو ان درندوں سے محفوظ رکھ سکیں؟
اللہ اللہ، چاروں طرف سے آفتوں اور مصیبتوں کا ڈیرا ہے۔ اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہماری بہو بیٹیوں کی عزتیں بھی سلامت رہیں، ہمارے بچوں کی جانیں عزتیں بھی محفوظ رہیں، ہم سب محفوظ رہیں، اور ہم اللہ کرے کہ عذاب سے بھی محفوظ ہو جائیں، سب ہم نیک بن جائیں، باعمل ہو جائیں۔ اس میں یہ کہ واقعی ایسا کبھی کبھی سننے میں آتا ہے کہ بچہ اٹھا گئے تو نعوذ باللہ گندا کام کیا، پھر اپنا پاپ چھپانے کے لیے اس کو مار کے پھینک دیا، یا لاش کو بھی جلانا پڑتا ہے کہ کہیں پہچان نہ ہو جائے کہ یہ کیا ہے، کس کا بچہ ہے، پھر جنگلوں میں ڈال آتے ہیں بیچاروں کو، بڑی یعنی کہ وحشیانہ حرکتیں کر رہے کرنے والے، خدا کا خوف نہیں ان کو، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اب یہ کہ آپ بھی اپنے بچوں کو کچھ ایسی تربیت دیں جس کی وجہ سے ان کی حفاظت ہو سکے۔ مثلا اپنے بچوں کو اچھی طرح سمجھا دیں کہ جس کو آپ جانتے نہیں ہیں، بچے کو کہہ دیں کہ جس کو تم جانتے نہیں ہو گاڑی میں اس کی گاڑی میں کبھی بھی مت بیٹھنا۔ ظاہر آپ کو لینے کے لیے کوئی انجانے آدمی کو تو ماں باپ بھیجیں گے نہیں، اچھا اگر پھر بھی کوئی زبردستی کرے گاڑی میں بیٹھنے کے لیے تو بچے کو سکھا دے کہ وہ چیخے مارے، شور مچائے گا نا، تو اگر وہ اغوا کرنے والا ہوگا نا تو بھاگ جائے گا، گھبرا کے بچت ہو جائے گی۔ اسی طرح راستے میں چلتے ہوئے اگر کوئی انجانا شخص آپ سے کوئی سوال کرے، بات چیت کرے، تو اس فوراً آپ کو مطلب یعنی کہ دور چلے جانا ہے یا بھاگ جانا ہے وہاں سے۔ اس طرح بچے کو سمجھائیں کہ کیسا ہی اچھا حلیہ ہو، انجانی عورت ہو یا انجان آدمی ہو، اور وہ مطلب یعنی کہ ساتھ میں چلنے کی کوشش کرے، کوئی ٹافی دے، کوئی کھلونا دے تو اس سے نہ لے، اور اس کے ساتھ کسی صورت بھی ساتھ نہ جائے، اس کے بھلے کیسے اچھے لگتے ہوں، داڑھی بھی ہو، امامہ بھی ہو، کچھ بھی ہو، اس کا بھروسہ نہ کرے۔ مجھے تو یاد ہے ہم کو تو بچپن میں یہ بولتے تھے، اس وقت بھی یہ چیزیں ہوتی تھی، میری ماں سمجھاتی تھی کوئی سونے کا ڈھیر بھی دکھائے نا تو اس کے پاس نہیں جانا ہے۔ اگر کوئی پکڑنا چاہے نہ بچے کو چیزیں سکھانی ہے، اگر آپ کو کوئی پکڑنا چاہے کوشش کرے تو ہاتھ پیر مار کر چیخنا چلانا شروع کر دیں، بھلے اس نے پکڑ رکھا، آپ اس کی گاڑی میں بیٹھے نہیں، چیخیں گے نا تو لوگ متوجہ ہوں گے، لوگ آ جائیں گے، ایک صورت یہ ہوگی یا وہ گھبرا کے چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ اور ماں باپ غور کریں کہ اپنے بچے کو اکیلا نہ چھوڑا کریں، اکیلا وہ مدرسے جا رہا ہے، پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، تو یہ وہ سب رسکی کیے ہیں، اکیلے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کو پہنچانے لانے لے جانے کے لیے ترکیب رکھے۔ جب گھر میں کوئی نہیں اور بچہ تالا کھول کر گھر میں جائے گا، ایسی کوئی صورت ہے تو بچے کو سمجھا دے کہ گھر کی چابی کسی کو نہ دے، گھر کی چابی کسی کو دکھے نہیں، نظر نہ آئے، ورنہ کوئی دشمن دیکھ لے گا اغوا کرنے والا تو سمجھ جائے گا کہ یہ بچہ اکیلا ہے, خود ہی چابی سے دروازہ کھول کے اندر جائے گا اور خطرہ جو ہے یہ بڑھ جائے گا. پیدل چلتے وقت ہمیشہ ارد گرد نظر رکھے اور بلا وجہ فون کا استعمال نہ کرے, کہ اس سے توجہ بڑھ سکتی ہے اور دوسرا اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. والدین اس بات کو بھی یقینی بنائے کہ بچہ اکیلا گھر سے باہر نہ جائے, نہ کھیلنے نہ کسی اور کام سے. اگر کسی مجبوری میں بھیج دیا تو اگر زیادہ دیر ہو جائے تو فوراً جہاں بھیجا تھا اس جگہ بچے کی معلومات کریں کہ ابھی تک آیا کیوں نہیں. اب کچھ اس میں ورد بھی کر لیں, ذہن نصیب صبح شام اول آخر ایک ایک بار درود شریف پڑھ کر تین تین بار پڑھیے, بسم اللہ علی دینی, بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی. یعنی ترجمہ پڑھنا نہیں ہے, ویسے آپ کی معلومات کے لیے, اللہ پاک کے نام کی برکت سے میرے دین جان اولاد اور اہل و مال کی حفاظت ہو. یہ شجرہ قادریہ رضویہ جو مکتبۃ المدینہ سے ملتا ہے اس کے پیج نمبر 15 پر یہ دعا لکھی ہوئی ہے. وضو کے دوران, چھوٹا ہو یا بڑا, وضو کے دوران ہر عضو کو دھوتے وقت یا قادر ہو یا قادر ہو یا قادر ہو یہ پڑھنے کا معمول بنا دیں, عادت بنا دیں اس کی, انشاءاللہ عزوجل انسان یا جن کوئی بھی اغوا نہیں کر سکے گا, کڈنپ نہیں کر سکے گا. یہ تین چیزوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ بچت ہو جائے گی. اسی طرح اگر بچے کو یہ دعا رٹا دیں نا, بڑا بچہ سب ایک دعا یاد کر لیں گھر سے جب بھی نکلیں, اب گھر سے نکلیں یا مدرسے سے نکلیں, اپنے آفس سے نکلیں, دکان سے نکلیں, یا بھی کچھ دیر آپ ٹھہرے اب نکلے تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ دعا یاد کر دیں تو انسان کے شر سے بھی بچیں گے انشاءاللہ, شیطان کے شر سے بھی بچیں گے انشاءاللہ, حفاظت ہوگی, فرشتہ حفاظت کے لیے متعین ہوگا انشاءاللہ. یہ دعا یاد کر لیں, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. بچہ ہو یا بڑا یہ سب یاد کر لیں, اس طرح بہنیں بھی یاد کر لیں. اللہ نے چاہ تو آپ کو حادثوں سے بھی حفاظت ہوگی, آفتوں سے بھی حفاظت ہوگی, ڈاکوؤں سے بھی حفاظت ہوگی, کڈنپ کرنے والے بدماشوں سے, یا جو درندہ صفت حرکت ہے جس کے شروع میں کچھ گفتگو ہوئی تھی زیادتی والی عورت کے ساتھ. تو اس طرح کی دعا جو پڑھ لے نا جب جب نکلے, میرے رب نے چاہ تو خیر و عافیت کے ساتھ واپس پلٹیں گے اپنے گھر انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اس میں اگر چند ایک چیزوں کا اضافہ کر لیا جائے, کیونکہ بعض اوقات اغوا کرنے والا جو ہوتا ہے وہ پلاننگ کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں اور اس کو ریکی کہتے ہیں, آتے جاتے ہوئے آنا جانا یہ سب. تو اس میں جو تعلیمی ادارے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ بچے کو کبھی بھی نئے شخص کے حوالے نہ کرے, کیونکہ کوئی اگر نیا شخص لینے, کیونکہ ریگولر بہنیں آتی ہیں, ریگولر کوئی بھی پرسن آتا ہے لینے کے لیے, تو اس کی پہچان ہونی چاہیے کہ بچے کو تعلیمی ادارے سے, جب وہ مدرسہ ہو یا آپ کا اسکول ہو, جو بھی اس طرح کا ادارہ ہو, بچے کو کسی نئے کے حوالے نہیں کرنا چاہیے. یہ والدین کی بھی تاکید ہو ان تعلیمی اداروں کو. بعض اوقات جو اطلاعات ملتی ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ آس پاس کے لوگ, ملازمین وغیرہ بھی بعض اوقات اس طرح کی چیزوں میں انوالو پائے جاتے ہیں اور وہ اطلاعیں دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہے بچہ یوں آتا ہے یوں جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس میں میری درخواست یہ کہ تمام جتنے بھی آپ کے ملازمین ہیں, چاہے وہ ڈرائیور ہے, کام والے ہیں, باورچی ہیں, مالی ہیں, چوکیدار ہیں, ماسی ہے, جتنے بھی ہیں, ان سب کے شناختی کارڈ کی کاپیز اور ان کے نمبرز آپ کے پاس محفوظ ہونے چاہیے. یہ آپ کیونکہ جب بعض اوقات ہوتا ہے شناختی کارڈ مانگتے ہو شناختی کارڈ بھی نہیں نکلتا کئیوں سے, کہ ہمارے پاس شناختی کارڈ تو ہے ہی نہیں. جب شناختی کارڈ نہیں ہے تو پھر کیسے ہوگا, تو شناختی کارڈ نہیں ہے, گھر کا اتا پتا نہیں, کچھ بھی نہیں پتا, تو یہ پھر مسائل ہو سکتے ہیں. اسی طرح ہر تعلیمی ادارہ یہ وین جو بچے کو ٹرانسپورٹ ہوتی ہے لینے اور چھوڑنے کی, یہ ہر تعلیمی ادارہ نہیں دیتا, یہ پرائیویٹ لوگ ہوتے ہیں اور ادارے کہہ دیتے ہیں کہ ہم ان سے بات کر لیں. تو وہ سوزوکی والا بھی ہو سکتا ہے, رکشے والا بھی ہو سکتا ہے, وین والا بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. ان کی بھی پوری معلومات ہونی چاہیے, گاڑی کا نمبر ہونا چاہیے, ڈرائیور کا نام ہونا چاہیے, اس کا فون نمبر بھی ہونا چاہیے. اس طرح کی آپ کے پاس یہ آپ کے اپنے یہ والدین کے کرنے کے کام ہے جو اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے انتظامات کر کے رکھے اور اپنے اپنے چیزوں کو محفوظ رکھیں. پھر قریبی تھانے کا نمبر یہ لازمی طور پر آپ کے یہاں نمایاں مقام پر لکھا ہوا ہونا چاہیے کہ یہ نمبر ہے, مجھے ایمرجنسی میں اس نمبر پر فون کرنا ہے. اب ہوتا یہ کہ بعض اوقات ایمرجنسی میں فون کرنے کے لیے فون اٹھا تو فون بند ہے, موبائل ملا تو بیلنس نہیں ہے, تو یہ تمام تر چیزیں پھر اس میں ہوتا ہے, اتنا انسان کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ 100 روپے کا بیلنس نہیں رکھا, اتنا بڑا نقصان ہو گیا. تو اس طرح کی چیزیں یہ پہلے بھی عرض کی گئی ہیں کہ اپنے پاس رکھیں. ایڈوانس میں 2-3 جو بعض اوقات لوگوں کے کارڈ ہوتے ہیں موبائل کے, تو 2-3 ایڈوانس میں کارڈ رکھ لیں گھر کے اندر, کہ لینا تو ہے ہی نا جب بھی ختم ہو جائے گا. تو اگر ایڈوانس میں آپ کے پاس 100-100 روپے کے کارڈ پڑے ہوئے ہوں گے تو جیسے ہی کارڈ ختم ہوا تو آپ نے فوراً کارڈ اسکریچ کیا اور آپ کا موبائل ایکٹیو ہو گیا. تو یوں کانٹیکٹس وغیرہ کے تعلق سے بھی اگر تھوڑا سا لحاظ رکھیں گے, خیال رکھیں گے, تو انشاءاللہ کو بہتر صورتیں نکلتی چلی آئیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے پاس کمپیوٹر بھی آج
ماشاءاللہ.
جیسے بھی کچھ حضرات کو دیکھا گیا ہے کہ جیسے ہی یہ نماز میں سجدے سے اٹھتے ہیں یا رکوع سے اٹھتے ہیں تو ان کے اٹھتے ہوئے قمیض کو پیچھے سے ہٹانے کا یہ انداز ہوتا ہے. یہ بعض اوقات رکوع سے اٹھتے بھی اسی طرح کرتے ہیں. اب اس کے بارے میں کیا آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کپڑا اس طرح سمیٹنا یا نماز میں اس طرح سے جو ہے وہ کپڑے کو جھاڑنا یا ٹھیک کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟
بہار شریعت میں لکھا ہے کہ نماز میں کپڑا آگے یا پیچھے سے اٹھانا, اس کو مکروہ تحریم میں لکھا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی وجہ ہے, وجہ لکھی نہیں ہے بہار شریعت میں, لیکن کوئی وجہ ہے کہ بازوؤں کا کپڑا چپک جاتا ہے, تو اب یہ کہ ضرورت اس کو اس نے چھڑایا تو مکروہ تحریم میں نہیں ہے.
کو کپڑا ہٹانا نہیں کہتے, اٹھانا نہیں کہتے اس کو, اس کو کپڑا اٹھانا نہیں کہا جاتا.
جو کیا
اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں آپ, یعنی ایک یہ ہوتا ہے طریقہ کار اٹھانے کا کہ جس سے عملے کثیر ہوتا ہے. بعض لوگ جب رکوع سے اٹھتے ہیں یا سجدے وغیرہ سے اٹھتے ہیں تحیات سے, تو اس میں وہ اس طریقے سے کپڑا سیدھا کرتے ہیں کہ عملے کثیر ہو رہا ہوتا ہے, دونوں ہاتھ کو یوں یوز کرتے ہیں. اور بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ بالکل معمولی سے عمل سے جو ہے وہ اس کو صحیح کر لیتے ہیں, تو اس کے اندر حرج نہیں ہے, اس میں ہو جائے گی نماز. اور بالخصوص جیسے آپ نے فرمایا نا, بعض اوقات کپڑا پھنس جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے اس طرح کہ وہ منظر ٹھیک نہیں ہوتا, تو اس وقت تو ایک ہاتھ سے اس کو صحیح کر لینا چاہیے.
یہ جو تصویر میں مووی میں دکھایا, یہ عمل قلیل ہے یا عمل کثیر ہے؟
یہ میرا ان کا تھوڑا سا درمیان والا معاملہ تھا, تو تھوڑا احتیاط کریں. ویسے تو عمل قلیل لگ رہا تھا یہ, اس انداز میں انہوں نے کیا کہ معمولی سا جو ہے وہ ہاتھوں کو حرکت دی کہ جس سے وہ صحیح ہو جائے, تو اس سے تو وہ عمل کثیر نہیں ہوگا. اس میں یہ جب دوسری مرتبہ کھڑے ہوئے نا رکوع سے, اس میں تھوڑا سا ان کا زیادہ محسوس ہوا ہے مجھے. بہرحال یہ ہے عمل قلیل ہی ہے, عمل کثیر اس کو نہیں کہا جائے گا.
تحیات میں بیٹھتے ہیں یا دو سجدوں کے درمیان جلسے میں بیٹھتے ہیں, اس وقت بھی وہ ایک کونا جو ہے نا, یہ عام طور پہ ہاتھ سے اٹھا کر سیٹ کرتے ہیں, ضرورت نہیں ہوتی, خالی خالی وہ کونے کو بس وہ ہاتھ کرتے ہیں. یہ سب کو بچنا چاہیے, اس طرح کی غیر ضروری حرکتیں نماز میں نہ کی جائیں. ایک بار سننے سے عادت جائے گی بھی نہیں, سیریس لینا پڑے گا, اس عادت کو نکالنا پڑے گا. किसी स्थानीय भाई को भी ड्यूटी लगानी पड़ेगी अपना जो होता है ना यार, कभी मेरी कोई ऐसी नमाज में ऐसी हरकतें देखो तो मुझे जरा बता दिया करो, तो इस तरह सीरियस लेंगे तो इंशाअल्लाह आदतें निकल जाएंगी। अब जहाँ जरूरत हो तो वो तो मजबूरी है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। फैजान दुरूद पाक कंप्यूटर
लबाइक।
आपका नाम?
मेरा नाम मोहम्मद बाजिल तारी बिन मोहम्मद शाह तारी है।
आपकी उम्र?
मेरी उम्र 6 साल है। 16 शुरू करने से पहले शुरू हुआ जो बाद में मिस्टेक हो जाए तो फौरन मिस लव मैं जो भी मिस्टेक होगी मैं उसे सही करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह अज़्ज़ा हो जाए।
माशाल्लाह। तो दुरूद पाक पढ़ने के क्या क्या बेनिफिट है?
दुरूद पाक से अल्लाह पाक और उसकी रहमत हासिल होती है। दुरूद पाक तमाम परेशानियों को दूर करने की काफी है। दुरूद पाक गुनाहों का कफारा है। दुरूद पाक से बीमारियों से शिफा हासिल होती है। दुरूद पाक से खौफ दूर होता है। दुरूद पाक से जुल्म से निजात हासिल होती है। द्रुत पापन से दुष्प्रफ्तासल होती है। द्रुत पापन से तंगस्ती दूर होती है। द्रुत पापन से भूली चीजें याद आ जाती हैं। द्रुत पापन से मोहब्बत करते हैं। द्रुत पापन से ख्वाब में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। दुनिया आखिरत में जब मैं रहूं सलामत प्यारा नबी प्यारा पढ़ू नबी पढ़ू ना क्यों
प्यारे पढ़ू ना क्यों कर
प्यारे पढ़ू ना क्यों तुम पर और सलामत
प्यारे पढ़ू ना क्यों कर तुम पर सलाम हरदम
सलाम हरदम।
अच्छा फैजान दुरूद पाक कंप्यूटर
लबाइक।
ये तो बताइए आशिक अकबर हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु दुरूद पाक पढ़ने से मुतालिक क्या फरमाते हैं?
फरमाते हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना गुनाहों को इतनी जल्दी मिटाता है कि पानी भी आपको उतनी जल्दी नहीं बुझाता। वो दरूदो सलाम मेरे लप्पा मुदा हर गाड़ी धम बदम ताजदारे आरम।
सुभान अल्लाह। अच्छा इस दुरूद पाक की फजीलत बताइए। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद वंजिलहुल मक़अद अल-मुक़र्रब इंदक यौमल क़ियामा।
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद शख ने ये दुरूद पाक पढ़ा उसके लिए मैं शफात वाजब हो गई। वो दरूदो सलाम मेरे लब पर मुदाम हर गाड़ी दम बदम ताजदारे हरम।
वो कौन से बुजुर्ग हैं जो बहुत ज्यादा दुरूद पाक पढ़ा करते थे और उनकी कब्रे अनवर से कस्तूरी की खुशबू आती थी?
हजरत अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन सुलेमान अल-जुजुली रहमतुल्लाह अलैह। वो दरूदो सलाम मेरे लब पर मुदाम हर गाड़ी दम बदम ताजदारे हरम।
अच्छा फैजान दुरूद पाक कंप्यूटर ये तो बताइए 1000 बार दुरूद पाक पढ़ने की क्या फजीलत है?
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुझ पर एक दिन में 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया करेगा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। ओ दरूदो सलाम मेरे लप्पा मुदाम हर गाड़ी दम बदम ताजदारे हरम।
मोहताजी दूर करने का कोई नुस्खा फार्मूला बताइए।
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मुझ पर रोजाना 500 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया करेगा वो कभी मोहताज ना होगा। वो दरूदो सलाम मेरे लब पर मुदाम हर गाड़ी दम बदम ताजदारे
جمعے کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟
یارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کرے گا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے. ہو درود و سلام میر لپا مدام ہر گاڑی دم بدم تاجدار حرم.
وہ کون سا درود پاک ہے جو کھڑے ہونے کی حالت میں پڑھیں تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھنے کی حالت میں پڑھیں تو کھڑے ہونے سے پہلے گناہ معاف ہو جائیں؟
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم.
یہ بتائیے وہ کون سا درود پاک ہے جس کے پڑھنے سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب یعنی نزدیکی نصیب ہو؟
اللہم صلی علی محمد کما تربت اور بولا ہو.
اچھا فیضان درود پاک کمپیوٹر
لبائک
درود پاک پڑھنے سے متعلق کوئی حکایت سنائیں گے؟
حضرت خلاد بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا نزاق و خطا تو ان کے تکیہ کے نیچے کاغذ کا ٹکڑا پا گیا جس پر یہ لکھا تھا یہ حضرت خلاد بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے لیے آج نجات کا پروانہ ہے. لوگوں نے ان کے گھروں سے حضرت خلاد بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا عمل پوچھا تو انہوں نے بتایا ہر جمعہ ہزار بار یہ درود پاک اللہم صلی علی محمد النبی الامی پڑھا کرتے تھے.
ماشاءاللہ.
و درود و سلام میر لپا مدام ہر گاڑی دم بدم تاجدار حرم ہر ساتھ یا نبی جنتی جنتی فاطمہ رلی جنتی جنتی چار یا رے نبی جنتی جنتی ہر روز یا نبی جنتی جنتی ہر ساتھ یا نبی جنتی 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 جنتی
جنتی جنتی. ماشاء اللہ واہ بھائی واہ فیضان درود پاک کمپیوٹر. اللہ کریم آپ کو عالم باعمل مفتی اسلام بنائے دعوت اسلامی کا باعمل مبلغ بنائے ماشاءاللہ.
انشاءاللہ سوجل ہمارے فیضان درود پاک کمپیوٹر کے لیے انشاءاللہ سوجل 2600 روپے کا تحفہ پیش کیا جائے گا اور ان کے ابو کو انشاءاللہ سوجل مدنی باکس کا تحفہ دیا جائے گا انشاءاللہ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک افسوسناک خبر یہ تھی کہ شورا کے نگران حاجی عمران کے مامو جان آج انتقال فرما گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مامو کا نام ہے حاجی حنیف پولانی. تو میں مرحوم حاجی حنیف پولانی کے دونوں بیٹے ساجد پولانی اور حماد پولانی سے بھی اور مرحوم کے بھائی حاجی عارف پولانی سے خود حاجی عمران سے بھی اور تمام سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں. یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مرحوم حاجی حنیف پولانی کو غری کے رحمت فرما ان کے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما.
آمین آمین.
یا اللہ انہیں بے حساب مغفرت سے مشرف فرما کر جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس فرما. الہ العالمین میرے پاس جو کوئی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں اپنے کرم کے شان شان ان کا اجر عطا فرما.
آمین.
یہ سارا جو ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما بوسیلہ رحمت للعالمین یہ سارا ثواب حاجی حنیف پولانی مرحوم سمیت ساری امت کو عنایت فرما.
آمین
آمین. یا اللہ تمام سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل برحمت فرما.
آمین یا رب.
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جزاک اللہ خیرا.
ان کے جو بھی آل اولاد ہیں ان کی خدمت برد ہیں کہ ہر جمعے کو مرحوم والدین کے پاس اولاد کے اعمال پیش ہوتے ہیں ان کے پاس نیکیاں پیش ہوتی ہیں, اچھے اعمال برے اعمال دونوں پیش ہوتے ہیں, اچھے اعمال کی وجہ سے ان کا چہرہ مرحوم یا مرحومہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے, اور برے اعمال پہنچتے ہیں تو مرحوم یا مرحومہ یا دونوں فوتوں کا دونوں کا چہرہ جو ہے وہ اس پر وہ قدورت چھا جاتی ہے, لیکن مطلب وہ چہرہ مرجھاتا ہے ان کا. تو اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کے پیچھے بھی اچھے کام کریں, برے کام نہیں کریں. اب نمازیں قضا کریں گے تو اپنے لیے تو تکلیف جمع کر ہی رہے ہیں, لیکن ماں باپ کو بھی بیچاروں کو اس کا صدمہ ہوگا نا, لیکن ان کو پہنچیں گے عمل. اس طرح اور گناہوں پر غور کریں, نیکیوں پر غور کریں. اللہ نے آپ کو مال دیا ہے, اب اسال ثواب میں کچھ پیچھے نہ ہٹیں. آپ کو والد تو پاؤں پہ کھڑا کرتا ہے اولاد کو, تیار کر کے کما کے پڑھا لکھا کر. اب یہ کہ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے, اگر مجھے تو مالک حیثیت پتا نہیں ہے,
مسجد کی نیت, مسجد کی نیت کروائی جا سکتی ہے.
چلو بھائی, بانجے نے کہہ دیا کہ مسجد کی نیت کر لی جائے, تو میں بھی تائید کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ دونوں بچے ساجد اور عماد مل کر اور بھی خاندان والے مل جل کر ایک مسجد بنا دیں اللہ کا نام لے کر. اور مسجد کا نام بھی ایک بتا دوں, فیضان صحابہ.
ماشاءاللہ
فیضان صحابہ مسجد اگر بنا
سبحان اللہ,
تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا اور مرحوم کا بھی انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا.
انشاءاللہ ماشاءاللہ. مدینہ مدینہ, جزاک اللہ.
ویسے جو آپ کو نام رکھنا ہو میں نے ویسے اپنے طور پر مشورہ دیا.
مرحبا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوشخبری مجھے ملے گی بیٹوں کی طرف سے کہ ہم اپنے والد صاحب کا کیا اتنا بھی نہیں کریں گے, اللہ کا گھر بھی نہیں بنائیں گے, مسجد بھی اللہ نے ہم کو دیا ہے, مسجد بنائیں گے اور اتنے عرصے میں بنائیں گے. یہ بھی ادب بھی رکھنا ضروری ہے, ورنہ پھر ابھی تو یہ ہوتا ہے کہ صدمہ ہوتا ہے نا, تھوڑا دل نرم پڑ جاتا ہے, آہستہ آہستہ دنیاوی معاملات میں بندہ کھو جاتا ہے. ابھی نیکی کا نا, نیکی میں جلدی کرنی چاہیے, تو جو آج ہو جائے گا نا وہ کل نہیں ہو سکتا, تو آج ہی طے کر لیں اگر کرنا ہے تو کہ مسجد بنے گی اور انشاءاللہ اتنے عرصے میں یہ بن جائے گی, نماز اس میں ہم شروع کروا دیں گے. اگر اللہ نے توفیق دی تو آئندہ اس کا خرچہ بھی اٹھاتے رہیں گے, اور اگر یہ نہیں بھی کرنا ہے بنانی ہے تو دعوت اسلامی کی مسجد مجلس خدام المساجد بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ بھاگ دوڑ کرے گی, تعاون کرے گی, پیسے آپ کے ہوں گے, باقی یہ دیکھ بھال کرے گی اس کو, یہ بھی ہو سکتا ہے. جو بھی آپ حاجی عمران کے مشورے سے طے کر لیں, اللہ کا گھر ایک بن جائے گا تو انشاءاللہ آپ کو مرنے کے بعد آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہی رہے گا اور آپ کے والد کا بھی بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میری اس وقت امیر سنت سرد ہے کہ ساجد بھائی سے بات ہو رہی ہے. ساجد پولانی یہ اس وقت عرب شریف میں ہیں, ان کے بڑے بیٹے ہیں, تو ابھی میری ان سے فون پر بات ہو رہی ہے, یہ ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو وہ بھی امیدیں سن رہے ہوں گے. تو انہوں نے ابھی مسجد کی نیت کر لی ہے
الحمدللہ.
ان کی والدہ کا جو انتقال ہوا تھا نا, تو مسجد خدام اپنی جو خدام المساجد ہے ان کے ساتھ مل کر انہوں نے والدہ کے اصال ثواب کے لیے بھی مسجد کی ترکیب بنائی ہوئی ہے. اب انشاءاللہ امید ہے کہ والد صاحب کے اصال ثواب کے لیے بھی کریں گے. آپ دعا کریں اللہ ان کی نیت کو قبول بھی فرمائے اور مدد بھی ہو جائے اور والد صاحب کی بے حساب مغفرت بھی ہو جائے. یہ ابھی سن ہی رہے ہیں,
ٹائم پیریڈ فکس ہو جائے نا.
جی جی,
فریم ہونی ضروری ہے.
انشاءاللہ میں مزید ان سے مشاورت ویسے خدا المساجد کے ذریعے ان کو ہم پلاٹ وغیرہ کی ترکیب بنا دیتے ہیں اور یہ انشاءاللہ جلدی شروع کروا دیتے ہیں.
وہ جلدی تو قیامت بھی آ رہی ہے جلدی. ہاں قیامت جلدی آ رہی ہے, یہ ہے مطلب. دیکھیں وہ جلدی یعنی کہ ٹائم ہو
ساجد بھائی, سپٹمبر کے مہینے میں شروع کرنے,
مہینوں میں
یہ کہہ رہے ہیں سپٹمبر کے مہینے میں شروع کر دیں گے,
اور رمضان سے ہم نماز شروع کروا دیں گے, ایسا کوئی یعنی کہ وہ
سپٹمبر کا مہینہ چل رہا ہے نا. امیر سنت صاحب
بیمار ہوتا ہے تو آدمی یہ نہیں بولتا کہ آہستہ آہستہ علاج کروں گا, دیکھوں گا, جلدی کر لوں گا علاج, پھر پتا چلا گاٹ فیل ہو گیا, فوراً آدمی علاج کرتا ہے اپنا.
آپ نے دعا کی ہے
جتنا جلدی ہو, ورنہ پھر بعد میں شیطان جو ہے نا یہ سستی دلائے گا. نہ پیسے دینا جو ہے نا, بندہ پیسے آہ کر کے دیتا ہے اور لیتا ہے تو واہ کر کے لیتا ہے, تو یہاں دینا پڑ رہا ہے پیسے, تو شیطان آ کروائے گا.
میں انشاءاللہ آپ نے نیت کروائی ہے
کہ میں والد صاحب پر جان قربان کر دوں, لیکن پھر وہ مال قربان کرنا بھی دشوار ہو جاتا ہے.
انہوں نے نیت کی ہے انشاءاللہ سپٹمبر کے مہینے میں یہ ترکیب بنا لیں گے. سپٹمبر جاری ہے, یہ کہہ رہے ہیں آپ شروع کروا دیں. یہ مجھے کہہ رہے ہیں بس آپ شروع کروا دیں اور کروا دیں.
رمضان شریف سے نماز کی کوئی ترکیب بن جائے
انشاءاللہ عزوجل. اب دعا کریں
اللہ توفیق دے تو
جی.
تو یہ کہ جتنا جلدی ہو نا اپنا ثواب جاریہ بھی جلدی ہو جائے انشاءاللہ. اللہ برکت دے, اللہ نیت پر استقامت نصیب فرمائے, اور نمازوں کی پابندی بھی کرنی ہے اور دیگر سنتوں پر عمل بھی جاری رکھنا ہے, گناہوں سے بچتے رہنا ہے.
جی ماشاءاللہ
ماشاءاللہ مدارس المدینہ باب المدینہ کی طرف سے بھی مامو جان کے اصال ثواب کے لیے سبحان اللہ, اتنے سارے اصال ثواب بھی ہو گئے. تو یہ دعوت اسلامی کی برکت ہے. آپ بھی دعوت اسلامی میں رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے خاندان والوں کے لیے بھی اصال ثواب بڑھ چڑھ کر ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ مبارک وسلم. مدنی کاموں کی مدنی تحریک ہے. پاکستان اور اوورسیز سے 23 محرم الحرام کی کارکردگی, محاسبہ تحریک, آج میں نے کیا کیا عمل کیا. اسلائی بھائیوں کی تعداد اس محاسبہ تحریک میں اپنا محاسبہ کرنے میں کہ میں نے آج کیا کیا عمل کیا, نیکیاں کی, تو اب ان میں مزید کیسے بڑھوتری ہو, گناہ معاذ اللہ اگر ہو گئے ہیں تو یہ آئندہ نہ ہو اور اس کی توبہ بھی ہو جائے, تو یہ محاسبہ. اس میں اسلائی بھائیوں کی تعداد ہے 61,100, اسلائی بہنیں 57,838. روزانہ قرآن کریم کا ایک پارہ پڑھنے یا سننے والے اسلامی بھائی 61,417, اسلامی بہنیں 21,223. روزانہ آدھا پارہ پڑھنے یا سننے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 15,382, اسلامی بہنیں 23,928. 1200 درود پاک روزانہ اسلامی بھائیوں کی تعداد 81,762, اسلامی بہنیں 38,221. روزانہ 313 درود پاک, اسلامی بھائیوں کی تعداد 44,145, اسلامی بہنوں کی تعداد 50,292, 313 مانے 313. گھر درس دینے والے اسلامی بھائی 36,507, اسلامی بہنیں 49,940. بعد فجر مدنی حلقے کے شرکا اسلامی بھائی 36,877, روزانہ 12 منٹ دینی مطالعہ, اسلامک اسٹڈی, دینی کتاب پڑھنا کم از کم 12 منٹ. اسلامی بھائیوں کی تعداد 74,294, اسلامی بہنیں 59,468. نفل روزہ رکھنے کی نیت, اسلامی بھائیوں کی تعداد 7,912, اسلامی بہنیں 17,196. نفل روزہ رکھنے والے اسلامی بھائی 4,300 15 سائی بہنیں 11,041 زلفوں کی سنتیں سجانے والے عیسائی بھائیوں کی تعداد جو نیت کی ہے 15,792 تہجد پڑھنے والے عیسائی بھائیوں کی تعداد 3,159 عیسائی بہنیں 3,439 ہفتہ وار سنت عمر اجتماع میں رات اعتکاف کرنے والے نے پوری رات رکنے والوں کی کارکردگی سبحان اللہ 2060 ہے کم انشاءاللہ اب ان میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ جب بھی ہفتہ وار سنت عمر اجتماع میں ہر ہفتے جانا ہی ہوتا ہے تو رات وہیں رکے وہاں سو جائیں وہاں سو جائیں پھر اللہ توفیق دے تہجد پڑھے تو یہ تہجد بھی ملے گی فجر با جماعت پہلی صف میں ملنے کے چانس ہوں گے پھر مدنی حلقے ہوتے ہیں اس صراط الجنان کا حلقہ ہوتا ہے اور شجرہ شریف پڑھا جاتا ہے بڑے مطلب اور اشراق چاش پڑھ گئے پھر چھٹی صلاۃ و سلام پڑھ گئے ایک بار کریں تو اسے آپ کو پتا چلے گا کتنا سرور آتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات سوال نمبر ایک اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یار غار اور یار مزار کون سے صحابی ہیں جواب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سوال نمبر دو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور سے میدان محشر کی طرف جب تشریف لے جائیں گے تو آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف کون ہوگا جواب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور دوسرے ہاتھ کی طرف سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال نمبر تین پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عام طور پر کس طرح بیٹھتے تھے کیفیت اور رخ ڈائریکشن دونوں بتائیے جواب دو زانو یعنی کہ جس طرح نماز میں اتحیات پڑھتے ہوئے بیٹھتے ہیں نا اس کو دو زانو بیٹھنا بولتے ہیں تو دو زانو قبلے کی طرف رخ کر کے کعبے کی طرف منہ کر کے میرے آقا تشریف فرماتے زیادہ تر درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام بنت حفیظ فیصل آباد بنت عبد الرشید اتاریہ اٹک ام حسن مظفر گڑھ بنت محمود حنیف اتاریہ کراچی بنت گلزار ملتان شریف ابو قطمیر خان شیخ اتاری کراچی وقاص اتاری حیدر آباد قرعہ اندازی میں نکلنے والا نام یہ سات تو سلیکٹڈ نام ابھی بیان ہوئے باقی اور بھی جتنے آتے ہیں وہ درست جوابات ان میں سب کی قرآن اندازی ہوتی ہے ان سات میں سے سلیکٹ نہیں کر رہے سب میں قرآن اندازی کر کے سلیکٹ کرتے ایک جس کو انعام دیا جاتا ہے تو قرآن اندازی میں نکلنے والا نام فیضان اتاری کراچی ان کو تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا جو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کیش کروایا جا سکے گا یعنی اس کو کتابیں وغیرہ وہاں سے یہ لے سکیں گے انشاءاللہ عز و جل ناظرین سے مزید سوالات جوابات دینے آنے والے ہفتے کو رات 8 بجے سے پہلے تحریری ٹیکسٹ میں اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں یعنی ام فلاں یا بنت فلاں سوال نمبر ایک اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً کتنے جمعے ادا فرمائے سوال نمبر دو حجر اسود کا رنگ مبارک اب تو کالا ہے پہلے کون سا رنگ تھا شروع میں سوال نمبر تین، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں پرندوں میں سے سب سے پہلے کون سا پرندہ سوار کیا تھا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر الرسول صاحب کے ایک ہمیں بڑی پیاری ویڈیو ملی ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے قاری صاحب کا انتقال کے بعد جو ہے وہ بڑا ایمان افروز ایک منظر ہمارے پاس ملا ہے. مدنی چل کے ناظرین، آئیے ہم آپ کو کچھ دکھاتے ہیں.
جب میں نہیں ہوتی دہن میلا نہیں ہوتا.
قاری محمد آصف قادری عطاری، مرکزی جامع مسجد لطیف آباد نمبر 5. وہاں پر یہ مستقل تقریباً 4 سال سے شعبہ حفظ القرآن کا انہوں نے آغاز کیا. یہ ہمارے جامع مسجد کے شعبہ حفظ القرآن کے جو بانی آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں، ان کو ہمیشہ جو ہے میں نے بہت معتدل پایا، غصہ نہ کرنے والا، آپ کو درگزر کرنے والا، شفیق، ہمیشہ مسکراتا چہرہ رہتا تھا. آخری وقت جب ان کا وصال ہوا، اس وقت یہ ان کا جو ہے نا سر جو ہے میرے ہاتھوں میں تھا، اور آخری ہچکی آپ نے لیے، آپ کچھ دیر پہلے ہی جو ہے ماشاء اللہ سے وضو کر گئے تھے دوران تدریس کا جو ہے اوقات کار تھے. وہ بہت ایک اچھی یادیں چھوڑ کر چلے گئے قاری آصف صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے.
محمد یاسر عطاری، ناظم مدرسۃ المدینہ، مرکزی جامع مسجد لطیف آباد نمبر 5، حیدر آباد. عرض گزار ہوں کہ قاری آصف عطاری مرحوم عرصہ دراز سے خدمت قرآن میں مشغول عمل تھے، اور خطیب و امام جامع نورانی مسجد. جب سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے سلسلہ عالیہ قادریہ میں شامل ہوئے، جب سے آپ کی ماشاء اللہ یہ سوچ بن گئی کہ خدمت قرآن کے حوالے سے کام کرنا ہے، اور آپ نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ خدمت قرآن میں گزارا، اور اللہ تبارک و تعالی نے خدمت قرآن کی برکت سے آپ کو یہ انعام عطا فرمایا کہ آپ خدمت قرآن کرتے 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 اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور آپ نے اپنی زندگی کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کچھ اس طرح گزارا کہ آپ کی کوشش تھی کہ جتنا بھی ہمارے پرانے اسلامی بھائی ہیں وہ سب کے سب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر خدمت قرآن کریں. آپ کے چہرے پہ واضح مسکراہٹ تھی.
ہمارے رکن شورا حاجی فاروق سے بھی میری بات ہوئی حیدرآباد سے، جو ہیں قاری ایاز کے ساتھ انہوں پڑھا تھا، اور بڑے ملنسار اور خوش اخلاق، اور ماشاءاللہ آخر دم تک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہے اور یہ خدمت کرتے رہے. تو امیر علیہ السلام سے عرض ہے کہ اس طرح کی جو کیفیات سامنے آتی ہیں، تو ان باتوں سے ہمیں کیا مدنی پھول حاصل کرنے چاہیے؟
اللہ کا انعام ہے کہ یہ واقعی نہیں کہ سامنے نظر آ رہا ہے، چہرے پر مسکراہٹ ہے. اور بزرگوں کا بھی ایسا ہوا ہے، اور ربائی بھی ہے فارسی، اس میں یہ اس کا مفہوم ہے کہ تو جب دنیا میں آیا تو رو رہا تھا، سب ہنس رہے تھے، یہ دیکھ کر خوش ہو رہے تھے کہ بچہ پیدا ہوا. تو اب دنیا سے اس طرح جا کہ تو ہنس رہا ہو اور تیرے چاہنے والے رو رہے ہوں، اس طرح کے مفہوم کی ایک ربائی ہے. تو یہ مطلب ماشاءاللہ ان کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ جاتے ہوئے مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں دنیا سے. اور بزرگوں کے اس طرح کے واقعات ہیں، مطلب کہ جو انتقال کے وقت ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ علیہ، شہزاد اعلی حضرت، ان کا بھی جب انتقال ہوا تو ان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی. تو یہ نیک بندوں پر بس جس پر اللہ پاک کا کرم ہو جائے، فضل ہو جائے، اللہ چہرہ بگڑنے سے بچائے، کہ مرتے وقت جس کا چہرہ بگڑ جائے نا وہ بڑی عبرت ہوتی ہے. اس میں بعضوں کے بگڑتے بھی ہیں، دیکھے میں نے بگڑے بچڑے بھی. اللہ کریم سے عافیت کا سوال ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
الحمدللہ ہر ہفتے امیر علیہ سنت ایک رسالہ پڑھنے سننے کی ترغیب بھی ارشاد فرماتے ہیں، اور ماشاءاللہ اسلام بھائی اسلام بہنیں اس کو پڑھتے سنتے ہیں، اور جو رسالہ پڑھتے اور سنتے ہیں امیر علیہ سنت اپنی دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں. آنے والے ہفتے کو، یعنی آج سے جس ہفتے رسالے کا سلسلہ ہوگا، آئیے اس بارے میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں دعائے عطار.
لوگوں کے سامنے ستر کھول کر نہانا حرام ہے. یا اللہ پاک، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ غسل کے ضروری مسائل پڑھ یا سن لے، اس کو ظاہری و باطنی تمام گندگیوں سے پاک فرما اور اسے بے حساب بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نماز کی پابندی کرتے اور کرواتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے.
امیر حسن سے عرض ہے کہ الحمدللہ آپ کا، آپ نے جو ہمیں ہدف دیا تھا اور الحمدللہ ہماری مجلس نے اس کا فالو اپ کیا ہے، تو آج تو وہ ہدف آگے نکل گیا ہے. الحمدللہ پاکستان میں اسلامی بھائیوں کے پڑھنے سننے والوں کی تعداد جو ہمیں ملی 7,40,782، اسلامی بہنوں کی کارکردگی ہے 4,15,398، اور اوورسیز اسلامی بھائی 1,04,085، اوورسیز اسلامی بہنیں 93,855. تو یوں امیر علیہ سنت نے جو ہمیں ہدف دیا تھا 12,00,000 کا، تو الحمدللہ یہ کراس ہو کر 13,54,120 الحمدللہ. تو اب دیکھیں مدنی چرن کے ناظرین، آپ ابھی جیسے دعا بھی ہم نے سنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ظاہری باطنی گناہوں کی گندگیوں سے محفوظ فرمائے، تو یہ الحمدللہ یہ رسالہ اگر پڑھنے جائیں گے تو شاید 20 منٹ میں یہ رسالہ پڑھ لیں گے، اور اگر سننا ہو تو تقریباً 35 منٹ اس کی وائس ہے وہ آپ سن لیں، تو کتنی زبردست دعا یہ حاصل ہو سکتی ہے. تو اس رسالے کو ضرور حاصل کریں اور اس کو پڑھیں سنیں. تو اس پی ڈی ایف میں بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور آڈیو رسالہ بھی یہ حاصل کر سکتے ہیں. مکتبۃ المدینہ الحمدللہ یہ رسالے جو ہے وہ شائع کرتا ہے، تو آپ اس کو پرائز پر حاصل کیجئے. آن کال پر آپ اپنے زیادہ تعداد میں بھی منگوا سکتے ہیں، تاکہ اس کو عیسیٰ علیہ ثواب کی نیت سے تقسیم کریں گے، تو جو پڑے گا اس کو بھی انشاءاللہ ان دعاؤں سے حصہ ملے گا. موبائل اپلیکیشن بھی دعوت اسلامی نے اس رسالوں کی جو ہے وہ موبائل اپلیکیشن بھی الحمدللہ لانچ کی ہے، تو آپ موبائل اپلیکیشن کے ذریعے بھی رسالے لے سکتے ہیں، سن آڈیو بھی، پی ڈی ایف بھی، اور ساتھ میں انشاءاللہ ان قریب اس کا جو ہے آپ کو ورژن ملے گا، جس میں آپ اپنی کارکردگی بھی براہ راست جو ہے وہ موبائل اپلیکیشن کے ذریعے جمع کرا سکیں گے. تو انشاءاللہ یہ برکتیں حاصل کریں. مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے، اس سے کتابیں، رسالے اور خاص کر ماہنامہ فیضان مدینہ یہ ضرور حاصل کریں. منتھلی میگزین اس کو بک کرائیں، تو انشاءاللہ آپ کے دیے ہوئے ایڈریس پر یہ پہنچے گا. آپ کے گھر میں بچے ہوں، بڑے ہوں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، سب کے لیے اس میں ایک بہترین علمی مواد جو ہے ذخیرہ، بہت ساری معلومات الحمدللہ اس میں حاصل ہو سکتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا رب المصطفى، آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں، اور جو اسلام بھائی اپنی نیکیاں مجھے ارسال کریں، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنے کرم کے شایان شان ہمیں اس کا اجر عطا فرما، اور یہ تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو بھی پہنچا. جملہ انبیاء کرام، خلفاء راشدین امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جمیع اہل بیت اطہار، تمام شہیدان و اسیران کربلا، کل مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، تمام مفسرین محدثین بزرگان دین، بالخصوص سیدی مرشدی غوث اعظم، امام اعظم غریب نواز، امام غزالی، امام اہل سنت، صدر الشریعہ قطب مدینہ مفتی احمد یار خان، صدر الافاضل مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، حاجی زمزم، دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین و مبلغات کو بھی اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی، ہمارے رشتہ داروں کی، ہمارے عائز و اقربا کی بے حساب مغفرت فرما، جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان کی مغفرت فرما، جو ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، مدنی چینل پر دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، ایس ایم ایس کے ذریعے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، واٹس ایپ پہ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اے اللہ ان سب کی بے حساب مغفرت فرما، سب پر رحمت کی بارش برسا. اے اللہ طرح طرح کے مسائل دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یقیناً یہ سب ہمارے گناہوں کے سبب ہے، اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے. یا اللہ ہمارے حال پر رحم و کرم فرما، ہمارے حال پر رحم و کرم فرما، ہمارے حال پر رحم و کرم فرما، ہمیں متقی بنا، پرہیزگار بنا. اے اللہ ہمیں سچا عاشق رسول بنا، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی. یا اللہ ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرما، ایمان اور عافیت والی ہمیں موت عطا فرما، ہماری قبر اچھی رہے، قبر میں ہمیں عذاب نہ ہو، قبر میں وحشت نہ ہو، قبر میں تاریکی نہ ہو، تیرے پیارے محبوب کے جلووں سے ہماری قبر روشن رہے، ہماری قبر جنت کا باغ بنے، تا حد نظر ہماری قبر وسیع ہو. یا اللہ تیری رحمتوں کا سایہ رہے میدان محشر میں. اے اللہ ہمیں ذلت و رسوائی سے بچانا، تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا، حشر میں بھی لاج رکھنا، تو خدا ستار ہے. یا اللہ تیرے بے شمار بندے بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے، مولا ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے، ہم بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں، اور جنت میں آقا کے قدموں میں مرشد کے ساتھ ہمیں جگہ عنایت فرمانا. اے اللہ ہماری مشکلات کو آسان کر دے، ہماری بیماریاں دور ہوں، اور ہمارے جو بیمار اسپتالوں میں ہیں مولا انہیں بھی شفا دے، ہمارے قرضے دور ہو جائیں، کاروباری مشکلات آسان ہو جائیں. یا اللہ ہماری بہو بیٹیوں کو حیا کی چادر نصیب فرما، یا اللہ نفس و شیطان کی شرارتوں سے ہمیں محفوظ فرما، گناہوں سے ہماری جان چھوٹ جائے. یا اللہ ہم شرم و حیا والے بن جائیں. مولا کریم ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں، جن کی یہاں اولاد نہیں ان کو اولاد عطا کر، جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے گھروں کو گہوارہ سنت بنا، بچہ بچہ ہمارا نمازی بن جائے، بچہ بچہ ہمارا عاشق رسول بن جائے، بچہ بچہ ہمارا عاشق صحابہ عاشق اولیاء بنا دے. اے اللہ ہمارے وطن عزیز کو سلامتی دے، ہمارے شہر کو سلامتی دے، جو بارش سیلاب سے متاثر ہوئے ان بیچاروں پر رحمت کی نظر فرما دے، ان کے جو نقصانات ہوئے ان کا بہترین نعم البدل مل جائے. اے اللہ جن کے ہاں اموات ہوئی انتقال ہوئے مولا انہیں صبر عطا فرما، جو زخمی ہوئے ان کو جلدی جلدی صحت نصیب فرما، مزید نقصانات سے بچا لے، حفاظت فرما، مال و اسباب کی ہماری حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. اے اللہ، آنے والی تنگی، مصیبت، آفت، بلا سے ہمیں، ہماری نسلوں کو محفوظ فرما، رحمت کی نظر فرما، رحمت کی نظر فرما. ہمارے پیارے مرشد کریم امیر اہل سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرما. اے اللہ، ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما. مولا کریم، ان کی دعوت اسلامی سے ہمیں مرتے دم تک وابستگی نصیب فرما. یا اللہ، ہماری تمام جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.
گناہوں کی نہ نحوست بڑھ رہی ہے، دم بدم مولا. گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے، دم بدم مولا.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. مدنی چینل کے ناظرین، 12 لاکھ امیر علیہ سنت نے ہمیں گزشتہ ہفتے ادب دیا تھا رسالہ پڑھنے سننے کا، اور ماشاءاللہ ہمارے ذمہ داران کی، آپ سب کی بھرپور کوششیں رہی مرحبا کہ 13,54,000 13,54,000 یہ ہم کراس کر گئے، اور آئندہ اس رسالے کا جو ہدف ہے غسل کے بارے میں ضروری مسائل، الحمدللہ اس کا جو ہدف ہے، ٹارگیٹ ہے امیر علیہ سنت کی طرف سے ہمیں 15 لاکھ 15 لیکس کا ملا ہے. تو ہمت نہیں آدمی، آگے اور بڑھنا ہے انشاءاللہ. آئندہ ہفتے اس ہدف کو بھی پورا کر کے انشاءاللہ مرشد کی دعاؤں سے حصہ حاصل کریں گے. صلوات و سلام.
مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام. شمعِ بزم میں ہدایت پہ لاکھوں سلام.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم بلغنا رمضان بصحۃ وعافیہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی والیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
خوف خدا و عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ ہے مجموع مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ.